وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك, اور مالک ہوئے جن کے تمہارا دایاں ہاتھ, یمین سے مراد دایاں ہاتھ ہے. تو اس سلسلے میں بعض علماء جو ہے وہ کیا بتاتے ہیں کہ وہ عورتیں بھی جو ہے وہ آپ کے پاس رہیں جو کہ لونڈی کے طور پر تھیں, جیسے حضرت ریحانہ اور ماریا قبطیہ بطور لونڈی جو ہے وہ آپ کے پاس رہیں. تو یہ جو آیت 50 ہے سورۃ احزاب کی, اس میں اب تک آپ نے تین باتیں جو ہیں وہ پڑھی ہیں. یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی, کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہارے لیے حلال کر دی تمہاری وہ بیویاں, اللاتی کون سی, اتیتا اجورہن, جن کے مہر تم نے ادا کیے. نمبر ون تو یہ بات آپ نے پڑھی کہ آپ نے ان کے مہر جو ہے وہ ادا کر دیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ کیا کرتے تھے کہ جب نکاح کرتے تو مہر ساتھ ہی دے دیتے تھے. پھر دوسری بات کیا ہے کہ وما ملکت یمینک, کہ جس کے مالک ہوئے تمہارا دایاں ہاتھ, سے مراد جو ہے وہ لونڈیاں ہیں جیسے حضرت ریحانہ اور حضرت ماریا. تیسری بات کیا ہے کہ مما افا اللہ علیک, کہ ان میں سے کہ اللہ نے لوٹا دیا, اللہ نے لوٹا دیا علی کا تمہاری طرف. تو افا کا میں آپ کو بتا ہی چکی ہوں کہ ویسے فا یا حمزہ جو ہے اچھی حالت کی طرف لوٹانا, مال فی بھی مراد ہے وہ سامان جو بغیر جنگ کے ہاتھ آئے, جس میں محنت مشقت نہ کرنی پڑے لیکن وہ مسلمانوں کو مال جو ہے مل جائے. تو اس سے مراد کیا ہے کہ جیسے جو ہے کوئی غزوہ ہوا ہے تو اس میں سے مال غنیمت جو آیا ہے, بعض اوقات جنگ کرنے کی شکل میں, بعض اوقات بغیر جنگ کرنے کی شکل میں بھی جو ہے وہ آیا ہے. تو اس میں جو ہے جیسے حضرت صفیہ اور حضرت جویریہ آئی ہیں, تو مال فی سے مراد کیا ہے کہ وہ مال جو اللہ نے تمہاری طرف لوٹایا. تو اللہ کی عطا کردہ میں سے وہ لونڈیاں. اب اس میں یہ بھی تھا کہ مال فی میں سے جو آپ کے پاس آ گئیں تو آپ ایز اے لونڈی بھی ان کو اپنے پاس رکھ سکتے تھے, ٹھیک ہے نا, لیکن آپ نے کیا کیا کہ حضرت صفیہ اور حضرت جویریہ کو جو ہے جب آپ کی وہ ملکیت میں آئیں, کیونکہ وہ بھی آپ کے دائیں ہاتھ, اس کا دائیں ہاتھ آپ کا مالک ہوا ان کے, لیکن آپ نے کیا کیا, پہلے آپ کی جب نمبر ایک کہ وہ آپ کی ملکیت میں تھی. آپ پانچویں پارے میں اس کی تفسیر والمحسنات کی تفسیر میں پوری تفصیل سے پڑھ چکی ہیں, ہے نا. تو ملکیت میں تو تھیں لیکن آپ نے کیا کیا, ان کو آزاد کر دیا, آزاد کر کے پھر ان سے جو ہے وہ نکاح کیا. سمجھ آ گئی. تو اس طرح آپ نے تین باتیں جو ہے وہ اب تک پڑھی ہیں. اور پھر اس کے بعد آپ آگے چلیے, وہ کیا ہے کہ وہ بناتی امی کا, اور بیٹیاں تمہارے چچا کی, وہ بناتی اماتی کا, اور بیٹیاں تمہاری پھپھو کی, وہ بناتی خالی کا, اور بیٹیاں تمہارے ماموں کی, وہ بناتی خالاتی کا, اور بیٹیاں تمہاری خالہ کی, اللہ کی وہ جنہوں نے ہاجرنا ماں کا, ہجرت کی آپ کے ساتھ, ٹھیک ہے, جنہوں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ ہجرت کی. تو اب یہاں پر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ ایک اور قسم بتائی جا رہی ہے کہ جن سے آپ کا نکاح جو ہے وہ ہو سکتا ہے اور آپ کا نکاح جو ہے وہ جائز ہے. تو اس سلسلے میں آپ دیکھیے کہ کہتے ہیں کہ جو خاص بات ہے وہ کیا ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا اس پر غور کریں کہ بنات بنات آیا ہے نا سارا, تو ان کا واحد کیا ہے, بنت, بنت واحد ہے اور جمع کیا ہے, بنات. اچھا دوسرا ایک اور پوائنٹ بھی ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے, آپ بھی ذرا اس کو توجہ سے دیکھیں, کہ ام جو ہے, ام اور خال, ان کو تو واحد استعمال کیا گیا ہے, وہ بناتی امی کا, ام واحد ہے, ٹھیک ہے نا, وہ بناتی جو ہے وہ خالی کا, یہ بھی واحد ہے خال, لیکن امات اور خالات ان کو جمع لایا گیا ہے. اب دیکھیں خالات ہے نا, امات, امات ان بھی تو ہو سکتا تھا نا, خالات ان بھی ہو سکتا تھا, خالات کیوں لایا گیا, یہ جو لمبی تا ہے جمع کی علامت ہوتی ہے. اچھا بہرحال اس کی کیا وجہ ہے؟ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ عرب کا محاورہ تھا کہ وہ خال کو اور جو ام ہے جب اس کا استعمال کرتے تو ان کو واحد استعمال کرتے، لیکن جب وہ امات اور خالات کو استعمال کرتے تو پھر ان کو جمع استعمال کرتے. جیسے عربوں کے جو شاعر اشعار ہیں ان میں بھی یہی طریقہ تھا، ان کا جو شاعر تھے وہ کیا کرتے تھے اپنے شعروں میں بھی جو ہے وہ ام کی جمع انہوں نے نہیں کبھی استعمال کی، اس کو مفرد ہی استعمال کرتے تھے اور خال کو بھی. سمجھ آ گئی؟ تو بہرحال جیسے عربی زبان کے کچھ قواعد ہوتے ہیں اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ محاورتاً ایک ہی انداز میں چیز استعمال کی جاتی ہے تو لوگ اسی کے عادی ہو جاتے ہیں. بہرحال یہ ایک نقطہ تھا جو ہمارے سامنے آیا. تو آپ کو سمجھ آ گئی؟ آپ کو میرا خیال ہے خال اور ام شاید نظر نہیں آیا سب کو. کیا آ گیا؟ نہیں، اصل میں اس میں جو مفسرین کی بات ہے وہ یہ کہ وہ کہتے تھے ان کے ہاں رواج ہی ایسا تھا اس طرح استعمال کرنے کا، تو بعض بعض ایسے قاعدے جو ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں. تو یہ جو ہے آپ دیکھیے کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ کیا لگتی ہیں؟ کزنز ہیں. اب آپ دیکھ لیں کہ کزن میں سے کوئی چیز نہیں چھوڑی، سب سے پہلے چچا کی آئی ہے، پھر ساتھ ہی پھپھو کی آئی ہے، ماموں کی بھی آئی ہے اور خالہ کی بھی آئی ہے، ہے نا؟ تو اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ یہ کہہ دیا کہ کزن جو ہے نا ان سے اللہ کا نبی جو ہے اس کی شادی ہو سکتی ہے. تو گویا کہ یہ بات بھی پھر ہمارے سامنے آتی ہے کہ چچا مامو پھپھی اور خالہ کی بیٹیاں یہ ایک مسلمان کے لیے بھی حلال ہیں، ہے نا؟ جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شادی کس سے ہوئی؟ ہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے. حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے کیا لگتے تھے؟ چچا زاد بھائی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مغرب کی دنیا میں جو ہمارے بچے رہتے ہیں وہ ایک ہی بات کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے کزن سے شادی نہیں کرنی. تو اس سلسلے میں آپ بات یاد رکھیں کہ عیسائی اور یہودی دونوں مذہب مختلف ہیں. عیسائیوں کے ہاں کیا ہے کہ کسی ایسی عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا جس سے سات پشت تک مرد کا نسب ملتا ہو، وہ کہتے ہیں نکاح ہی نہیں کرنا ان سے، ہو ہی نہیں سکتا. اور یہودیوں کے ہاں کیا تھا؟ سگی بھانجی اور بھتیجی تک سے نکاح جائز تھا. تو افراد اور تفریط ہے نا، لیکن اسلام جو ہے وہ بڑا خوبصورت دین ہے، بڑا بہترین دین ہے. تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کی شادیاں آپ کی جو کزنز ہیں ان سے ہو سکتی ہے. اور ساتھ ہی اب یہ اتنی کافی نہیں کہ کزن سے آپ کی شادی ہو سکتی ہے، اصل شرط کیا رکھی کہ کزن سے شادی ہو تو سکتی ہے. وبناتی خالاتی کلاتی اللاتی کے بعد کیا کہا؟ ہاجرنا ماں کا، جنہوں نے تیرے ساتھ ہجرت کی. تو کیا بات ہمیں سامنے آئی ہمارے؟ نمبر ایک رشتے دار کزن، کزن جو آپ کے رشتے دار ہیں. نمبر دو جو ہجرت کرنے والے بھی ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہجرت کے سفر میں آپ کے ساتھ رہی ہوں، کیونکہ ہجرت کا سفر تو آپ نے صرف ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا. اور تیسرا کون تھا آپ کے ساتھ؟ تیسرا کون تھا؟ اللہ تعالی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی خاطر جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ ہجرت کی ہو، اسلام کی خاطر انہوں نے تکلیفیں برداشت کی ہوں. تو اصل بات یہ ہے کہ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رشتہ دار ہیں ان سے نکاح کے لیے ہجرت کی شرط کیوں لگائی گئی؟ ہجرت کی شرط کیوں لگائی گئی؟ اس لیے کہ جو رشتہ دار ہوتے ہیں نا، اب رشتہ دار ہیں تو رشتہ دار جو عورتیں ہیں عموماً عورتیں ہوں یا جو بھی ہوں تو ان کو کیا ہوتا ہے کہ اپنے خاندان کے حسب و نسب پر ایک فخر ہوتا ہے کہ ہمارا خاندان وہی خاندان ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ دیا گیا کہ زوج آپ کی زوجیت کے لیے جو ہے خاندان کا ہونا یا حسب نسب کا امتیاز جو ہے یہ آپ کے شان شان نہیں ہے. تو حسب نسب کا جو امتیاز تھا اس کی بجائے جو ہے وہ اس چیز کو ختم کرنے کے لیے یا اس کو کم کرنے کے لیے یا مٹانے کے لیے اس کا علاج کس سے کیا گیا؟ ہجرت سے، کہ صرف وہی عورت جو ہے جو ہجرت کرے گی اس کو دراصل اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہے، کہ وہ اپنے سارے خاندان اور وطن اور جائیداد کی محبت جو ہے اس کو ترک کر کے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں جو ہے نا وہ تکلیفیں برداشت کرے اور ہجرت کرے. تو خلاصہ کیا ہے کہ ماں باپ کے خاندان کی لڑکیوں سے نکاح میں رسول اللہ کے لیے خصوصی شرط رکھ دی گئی کہ جنہوں نے مکہ سے ہجرت کرنے میں جو ہے وہ رسول اللہ کی سنت کی پیروی کی ہو، جیسے رسول اللہ نے ہجرت کی تو انہوں نے بھی ہجرت کی. تو یہ بات جو ہے یہ اہم ہے یہاں پر. اور اس سلسلے میں کہتے ہیں ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، یہ ابو سفیان کی بیٹی تھی اور آپ کے رشتہ کی جو تھی وہ آپ رشتے میں آپ کے چچا کی بیٹی لگتی تھی. اسی طرح پھر حضرت زینب بھی اس میں آ جاتی ہیں، یہ آپ کی پھپھو کی بیٹی تھی. حضرت زینب سے نکاح ایک تو جو ہے وہ ایک رسم کو ختم کرنے کے لیے کیا گیا کہ منہ بولے بیٹے کی جو بہو ہے، جیسے منہ بولے بیٹے کی جو بیوی ہے تو اس کی حیثیت حقیقی بیٹے جیسی نہیں ہے، تو اس سے جو ہے وہ نکاح ہو سکتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ام ہانی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، یہ کون تھی؟ ابو طالب کی بیٹی تھی اور آپ کی چچا زاد بہن تھی. وہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نکاح کا پیغام دیا مگر میں نے معذرت کر دی کہ میرے چھوٹے چھوٹے رونے پیٹنے والے بچے ہیں، آپ نے میرا عذر قبول کیا. پھر جب یہ آیت نازل ہوئی تو میں نے آپ سے کہا کہ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حلال بھی نہیں، کیونکہ میں نے ہجرت نہیں کی تھی اور فتح مکہ کے بعد اسلام لانے والوں میں سے تھی. فتح مکہ جب ہو گیا تھا نا پھر کچھ لوگ جو تھے وہ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. یہ ترمذی کی روایت ہے. اب اس کے بعد جو ہے آپ جو ہے وہ ایک اور ہمیں قسم پتہ چلتی ہے جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جو ہے وہ ہو سکتا ہے. وہ امراۃن، اور وہ عورت مومنۃن، جو ہو مومن، عورت ہو اور مومن ہو. ام وہبت، اگر وہ جو ہے وہ ہبا کر دے نفسہا، اپنے نفس کو، للنبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. ان ارادہ نبی، اگر نبی ارادہ کرے، این یستنکیہا، کہ نبی جو ہے وہ اس سے نکاح کر لے، یعنی نکاح اس سے چاہے. اب یہاں سے ایک اور قسم جو ہے ہمیں پتہ چلتی ہے، اور وہ قسم کون سی ہے؟ کہ وہ عورتیں جو اپنے آپ کو ہبا کر دے. ہا با ہا جو ہے اس کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ اس کے معنی ہوتے ہیں کہ بغیر معاوضے کے کسی کو کوئی چیز دینا. بعض لوگ ہبا نام بھی رکھتے ہیں نا، تحفہ، ہبا ہبا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو جب کوئی چیز دی جائے تو نفع کی کوئی امید نہ رکھی جائے، اسے کسی قسم کے نفع کی کوئی امید جو ہے وہ نہ رکھی جائے. تو اب کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے شوال 7 ہجری میں آپ نے ایک نکاح کیا ہے عمرۃ القضاء کے موقع پر، اور یہ نکاح آپ نے کیا ہے حضرت میمونہ سے، میمونہ بنت حارث. یہ حضرت میمونہ تھی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آپ جو تھا وہ ہبا کیا تھا. اس کے معنی کیا ہیں؟ کہ انہوں نے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ درخواست کی تھی کہ آپ ان کو جو ہیں وہ اپنے نکاح میں لے لیں. اور ہبا کرنے کا مطلب پھر یہ ہے کہ جیسے کوئی مہر نہیں، بغیر مہر کے بھی جو ہے وہ شادی ہو سکتی ہے، کیونکہ اپنے کسی عورت کا اپنے آپ کو کسی کے لیے ہبا کر دینا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ہر حق سے دستبردار ہو گئی ہے، اس نے اپنے ہر حق سے دستبردار ہو کر اپنا آپ اس کے حوالے کر دیا. یعنی حقوق زوجیت میں سے مرد جو کچھ چاہے اسے بخش دے، وہ اسی پر قناعت کرے گی اور اس پر راضی رہے گی. وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی اس سارے نفس کی ایک بہترین اور خوبصورت جو ہے وہ شکل ہے، یہ بہترین اور خوبصورت جذبہ ہے. اور ایسا جذبہ صحابیات میں کیوں تھا؟ اس لیے کہ وہ چاہتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرف نسبت حاصل ہو سکے. اور بعض صحابیات کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے اس کا اظہار بھی کیا. اور حضور کی گھریلو زندگی کو اگر آپ دیکھیں نا، تو ہر شخص کو یہ بات پتا تھی کہ فقر و فاقہ کی زندگی ہے، بڑی غربت ہے. اور جیسے امہات المومنین کے بارے میں آپ نے پیچھے آیت تخیر میں پڑھا ہے کہ کتنی غریبانہ زندگی تھی فقر و فاقہ کی، اور اگر وہ دنیا کو پسند کرتی اور آپ کو چھوڑ دیتی تو آپ دیکھتی کہ بڑے بڑے سرداروں کے ان کو پیغام آتے. کیوں؟ اس لیے کہ یعنی دولت تو ارد گرد ہر طرف تھی ہی، لیکن یہ کہ انہوں نے فقر و فاقہ کی زندگی کو، عیش و عشرت کی زندگی پر جو ہے وہ ترجیح دی. ازواج محترات نے بھی، ان کے دل میں دنیا کی کوئی محبت نہیں تھی. تو یہ جو جذبہ تھا صحابیات کے اندر وہ کیوں تھا؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کی بنا پر اور آپ کی خدمت حاصل کرنے کی سعادت وہ چاہتی تھی ان کو ملے، اور اپنی زندگی کا ہر قربان وہ، یعنی ہر طرح کا ارمان وہ قربان کرنے کے لیے تیار تھی. تو یہ جذبہ بہت ہی پاکیزہ اور اعلیٰ جذبہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کا لحاظ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اجازت دی کہ اگر کوئی مومنہ عورت، اب یہ نہیں ہو سکتا کہ اہل کتاب میں سے کوئی عورت اپنے آپ کو آپ کے لیے پیش کرے تو آپ اس کو قبول کر لیں، نہیں، ہو وہ مومنہ و امراتم مومنتن، مومن ہونی چاہیے، ایمان لانے والی ہونی چاہیے، اہل کتاب میں سے نہیں ہو سکتی، ہو وہ مومنہ اور اپنا آپ جو ہے وہ آپ کو حبا کرنا چاہے. تو پھر ساتھ یہ نہیں ہے کہ جو بھی کرے کہے گی ایسے آپ اس سے کر لیں گے، یہ بھی پھر ضروری ہے. ان اراد نبی کہ اگر نبی کا بھی ارادہ ہو، یعنی بعض صحابیات کے جذبات بہت پاکیزہ تھے، محمود تھے، تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر صحابیہ کی حوصلہ افزائی ممکن تو نہیں تھی، تو ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ کلیتاً معاملہ آپ کی ثواب دید پر ہے، کہ اگر کوئی عورت پیشکش اس طرح کی کرتی ہے آپ کی مرضی ہے، چاہے اس کو قبول کرے چاہے اس کو قبول نہ کرے. کہتے ہیں صرف ایک پیشکش آپ نے قبول کی اور یہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کی تھی، اور یہ جو ہے عمرۃ القضاء کے موقع پر 7 ہجری میں جو ہے یہ ہوا ہے. اور اس سلسلے میں بھی مفسرین یہ کہتے ہیں کہ جب اس نے آپ کو اپنے آپ کو آپ کے لیے پیش کیا تو پھر مہر تو نہیں بنتا تھا، لیکن پھر بھی آپ نے جو ہے نا اس کو مہر ادا کیا ہے. تو اس سے پھر کیا بات پتہ چلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ کو اپنی زوجیت میں لیا تو یہ پسند نہ کیا کہ مہر کے بغیر ان کے حبا سے جو ہے وہ فائدہ اٹھائے، اس لیے آپ نے ان کی کسی خواہش اور مطالبے کے بغیر ان کو مہر جو ہے وہ عطا کیا. اچھا، آپ جب تفاسیر کا مطالعہ کریں گے آپ دیکھیں گے بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ حضور کے نکاح میں کوئی بھی، جیسے محبوبہ بیوی تھی نہیں، محبوبہ کا مطلب کیا ہے؟ محبوبہ جس نے اپنے آپ کو حبا کیا ہو، وہ کہتے ہیں کہ وہ تھی نہیں. وہ کیوں کہتے ہیں کہ نہیں تھی؟ بعض کہتے ہیں تھی، بعض کہتے ہیں نہیں تھی. جو کہتے ہیں تھی نہیں وہ یہ کہتے ہیں اصل مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ نے اصل میں حبا کرنے والی عورت کو بھی مہر کے بغیر اپنے پاس نہیں رکھا نا، مہر ادا کر دیا، تو اس لیے پھر وہ کہتے ہیں کہ کوئی محبوبہ جو تھی وہ تھی ہی نہیں، اس کو محبوبہ نہ سمجھ لیجئے گا. اچھا، یہاں پر جو ہے یہ بات جو ہے یہ سمجھ میں آ گئی. اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ خالصتا لکا، کہ یہ جو رعایت ہے نا یہ خاص آپ کے لیے، خالص آپ کے لیے ہے. لکا کا کی ضمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، من دون المومنین، دوسرے مومنوں کے لیے نہیں ہے. دون یہاں پہ نہیں کے معنی میں ہے، یعنی سوائے دوسرے مومنین کے یا دوسرے مومنین کو چھوڑ کر. تو دون مختلف معنی دیتا ہے نا، کبھی آگے پیچھے پرے اوپر نیچے کے، تو یہاں پہ جو ہے یہ نہیں کے معنی میں ہے. تو یہ جو رعایت ہے یہ خاص آپ کے لیے ہے. اس کے کیا معنی ہے کہ یہ رعایت خاص آپ کے لیے ہے؟ اس سلسلے میں مفسرین یہ کہتے ہیں کہ 4 سے زیادہ بیویاں رکھنے کی جو رعایت ہے، یہ اب تک جو آپ نے پڑھا تو کیا پڑھا؟ آپ نے یہی تو پڑھا کہ آپ کے لیے ازواج حلال کر دی گئی، اور اس میں جو ہے وہ اقسام آپ نے پڑھی کہ جن کے مہر نمبر 1 آپ نے ادا کر دیے، نمبر 2 جو اللہ نے آپ کو دی مال فے میں سے بلکہ یمین میں سے، تو اس کی ایک قسم بھی آپ کہہ سکتی ہیں، ہے نا. نمبر 3 پھر کیا ہے کہ آپ کی جو کزنز ہیں جنہوں نے ہجرت کی ہو، یہ شرط ہے، قید ہے، صرف کزن ہی نہیں بلکہ ہجرت ضروری ہے. اور نمبر 4 یہ کہ وہ بیویاں جو کہ اپنے آپ کو خود سے جو ہے وہ حبا کر دیں، اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے نکاح میں لانا چاہیں، خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ رعایت خالصتاً تمہارے لیے ہے، دوسرے مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ رعایت جو ہے وہ نہیں رکھی ہے. تو چار سے زیادہ بیویوں کی اجازت صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے وہ خاص ہے، دوسرے مسلمانوں کے لیے اس کی اجازت جو ہے وہ نہیں ہے. اچھا، یہاں پر آپ یہ بات بھی جو ہے وہ یاد رکھیں کہ اس کے معنی یہ ہیں، بعض مفسرین جو ہیں اس کو اس خالصہ طلاق کا من دون المومنین کے ایک اور معنی بھی بتاتے ہیں. ایک تو یہ والے جو میں نے آپ کو بتا دیے، دوسرے معنی وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر قریبی فکرے سے اس کا مطلب لیا جائے، یہ حبا والی، کہ کوئی عورت اپنے آپ کو خود سے جو ہے وہ حبا کر دے یا جو ہے وہ پیش کرے، تو نکاح تو ہوگا ہی، لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر اس کو صرف قریب کے فکرے سے مانا جائے تو کسی دوسرے مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ کوئی عورت جب اپنے آپ کو حبا کرے اور وہ بلا مہر اس سے نکاح کرے. مہر دینا باقی مردوں کے لیے، جو عام مومن مرد ہیں ان کے لیے ضروری ہے. تو بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ اس کا تعلق خالصہ طلاق کا تعلق جو ہے یہ بالکل قریبی فکرے سے لیتے ہیں، تو کہتے ہیں باقی مومنوں کے لیے ضروری نہیں ہے. کیوں؟ من دون المومنین لفظ آیا نا، سمجھ آ گئی آپ کو بات کی. اور دوسری رائے کون سی ہے؟ جو تعلق جو ہے اوپر کی پوری عبارت سے لیتے ہیں کہ چار سے زیادہ جو نکاح کی رعایت ہے یہ صرف رسول اللہ کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. اچھا، اس آیت سے کچھ باتیں پھر ہمارے سامنے آتی ہیں، اور وہ باتیں کیا ہیں؟ کہ کچھ احکام ایسے ہیں جو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہیں، جن میں امت کے دوسرے لوگ آپ کے ساتھ جو ہیں وہ شریک نہیں ہیں. مثلا آپ قرآن اور سنت سے اگر آپ احکامات کو جمع کریں تو بہت سے ایسے احکامات ہمارے سامنے آتے ہیں، کیونکہ جیسے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ ایسے احکام ہیں کچھ جو خالصتاً رسول اللہ کے لیے ہیں، دوسرے مومنین کے لیے نہیں ہیں. تو اس آیت کے تحت جو ہے کیا باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں؟ نمبر ایک، مثلاً حضور کے لیے نماز تہجد فرض تھی اور باقی تمام امت کے لیے نماز جو ہے وہ نفل ہے. نمبر دو، آپ کے لیے اور آپ کے خاندان والوں کے لیے صدقہ لینا حرام اور دوسروں کے لیے صدقہ لینا جو ہے وہ حرام نہیں ہے. نمبر تین، آپ کی میراث تقسیم نہیں ہو سکتی تھی، باقی سب کی میراث جو ہے وہ اسی طرح تقسیم ہوگی جیسے آپ سورۃ نساء میں پڑھ چکی ہیں. ٹھیک ہے؟ پھر نمبر چار، آپ کے لیے چار سے زیادہ بیویاں حلال کر دی گئیں. آپ کے لیے چار سے زیادہ بیویاں حلال کر دی گئیں، باقی جو مومن مرد ہیں ان کے لیے زیادہ سے زیادہ بیویوں کی تعداد کتنی ہے؟ چار. پھر یہ کہ آپ کے لیے جو ہے وہ بیویوں کے درمیان عدل واجب نہیں کیا گیا. ابھی آپ آگے پڑھیں گی، ٹھیک ہے؟ اس کو میں آپ کو بتاؤں گی. باقی مومنوں کے لیے عدل کرنا واجب ہے، آپ پر واجب نہیں تھا وہ کہ آپ نے عدل کیا ہے. اچھا، پھر نمبر پانچ کیا ہے؟ کہ اپنے نفس کو حبا کرنے والی عورت سے بلا مہر نکاح کرنے کی آپ کو اجازت دی گئی. صحیح. پھر نمبر چھ کیا ہے؟ آپ کی وفات کے بعد آپ کی بیویاں تمام امت پر حرام کر دی گئی. پھر ایک اور بات، ایک اور اہم بات ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ کے لیے کتابیہ عورت سے نکاح ممنون تھا، باقی امت کے لیے وہ حلال ہے، مردوں کے لیے کہ اہل کتاب کی عورت سے وہ کر سکتے ہیں نا، تعلق قائم کر سکتے ہیں، نکاح کر سکتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتابیہ عورت سے نکاح ممنوع تھا، کیونکہ مومنہ کی شرط آپ نے پڑھی ہے نا، امرأۃً مومنۃً. تو بہرحال اگر آپ دیکھیں گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی خصوصیات جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتی ہیں، اور یہاں پہ بھی یہ بات ہمیں کیا پتہ چلتی ہے کہ خالصۃ لک من دون المومنین. اچھا، یہاں پر جو ہے آپ دیکھیے کہ نمبر پانچ، پانچ کہہ لیں یا چھ کہہ لیں، اگر آپ وہ جو ہے نا ملکہ یمین والی، ملکہ یمین اور عفا اللہ کو آپ الگ الگ دو لیں तो फिर तो ये नंबर छह बनेगा कद अलिन्ना वाला, और अगर आप उसको नंबर एक ही सिर्फ ले ममा वाला कद यमीन का मिम्मा फा अल्लाह अलैक, उसको एक किस्म आप मुराद लें तो यहाँ पे नंबर पांच बनेगा कद अलिन्ना नंबर पांच। क्या बात कही अल्लाह ताला ने, मा फरदना अलैहिम, अल्लाह ताला कहते हैं कि कद अलिमना हमने जान लिया, मा फरदना अलैहिम फी अज़वाजहिम वमा मलकत अयमानहुम, कि हमें खूब मालूम है कि मा फरदना अलैहिम कि क्या हमने इन पर फर्ज किया है। तो फरदना के मानी क्या है, अहललना शराना, और अलैहिम की जहीम की जमीर किसके लिए आई है, मोमिनीन के लिए। अल्लाह ताला कहते हैं हमें खूब पता है कि हमने जो आम मोमिन लोग हैं, आम मोमिनों पर क्या फर्ज किया है, फी अज़वाजहिम इनकी बीवियों के बारे में, वमा मलकत अयमानहुम और जो के मालिक हुए उनके दाएं हाथ, तो इससे मुराद क्या है, उनकी लौंडियों के बारे में। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खास क्या बात है, वो आपको यहां के लिहाज से क्या कि ज्यादा बीवियों से आपकी शादी हो सकती है, चार से ज्यादा बीवियों से आपकी शादी हो सकती है, और जो आम मोमिन है उनके मुतल्लिक अल्लाह ताला कहते हैं कि मुझे खूब पता है कि मैंने आम मोमिनों के लिए कितने निकाह जायज रखे, चार निकाह जायज रखे, और भी जो भी चीजें उनके लिए हलाल हैं या लौंडियों की जो रियायत है, और आज के जमाने में तो ये रियायत वैसे ही खत्म है, क्योंकि लौंडियों की कोई तादाद क्यों नहीं मुतय्यन की गई कि जंग के हालात जो हैं वो गैर यकीनी होते हैं, और जंग कब होगी और इसकी कोई प्लानिंग तो नहीं की जा सकती, और करनी भी नहीं चाहिए, जंग मांगनी भी नहीं चाहिए, और फिर ये कि कोई लौंडी और गुलाम होगा कि नहीं, तो गैर यकीनी जो हालात हैं उसके तदारुक के लिए इस्लाम ने जो है वो लौंडियों का मामला जो था वो रखा था। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि मोमिनों पर इनकी बीवियों और लौंडियों के बारे में हमने क्या हदूद आयत की है, हमें इसका जो है वो पता है। फिर आप देखें कि एक तरफ रसूलुल्लाह को जो है वो चार से ज्यादा औरतों से निकाह की इजाजत दी गई, और मोमिन जो मर्द थे उनके लिए सिर्फ चार निकाह हो सकते हैं, तो रसूलुल्लाह को क्यों चार से ज्यादा की इजाजत दी गई, ये वजह है, इसको आप हाईलाइट कर ले, लेकैला यकूना अलैका हरज, लेकैला इसकी वजह ये है कि जो है लेकैला यकूना, लेकई जो है आप सोचें कि लेकिन की तरह है, ताकि जो है वो ना रहे आप पर कोई हरज। हरज यानी तंगी, आपको पता ही है हरज उस झाड़ी को कहते हैं कि जो बहुत ही घनी हो और उसमें से गुजरना निकलना मुश्किल हो, तो इस तरह दिल की जो तंगी है, दिल में के अंदर जो घुटन है उसके लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो इसका निचोड़ क्या है कि ये जो चार से ज्यादा बीवियां जो रखनी है या निकाह आपने करना है, इसकी जो आपको रियायत दी गई तो क्यों दी गई, पैगंबराना जो मिशन था ताकि उसकी अदायगी में तंगी ना रहे, पैगंबराना मिशन की अदायगी में तंगी ना रहे। तो ये खुसूसी अहकाम जो रसूल अल्लाह को दिए गए, मकसद क्या था कि आप पर कोई तंगी ना हो। तो तंगी का जो दूर किया जाना है, तो अब आप देखें कि आमतौर पे क्या होता है कि अब यहां जब कोई चीज को मखसूस कर दिया जाता है, मसलन आप मेरी तरफ मुतवज्जो हो, आप देखें जब किसी चीज को मखसूस किया जाता है ना, तो मखसूस करने से होता क्या है, अगर किसी को कोई खसूसी अहकाम दिए जाए, यहां कहा जा रहा है कि ये जो खसूसी अहकाम ए मोहम्मद तुम्हारे लिए हैं, आम मोमिनों के लिए नहीं है, तुम्हारे लिए हैं, और इसका मकसद क्या है कि तुम पर कोई तंगी ना रहे। तो जब कोई अहकाम जो है वो खसूसी दिए जाते हैं, मसलन पहला हुक्म क्या था कि चार से जायद बीवियां आपके लिए हलाल कर दी गई, फिर ये कि अगर आप देखें तो बगैर मेहर के भी निकाह हलाल कर दिया गया, वो जो औरत जो अपने आप को जो है हिबा कर दे, तो मकसद क्या है कि तंगी को दूर करना और आपको सहूलत देना। लेकिन आप देखें कि इन्हीं अहकामात में आपको कुछ शरायत और कैद भी नजर आ रही है, मसलन आप देखें जो दूसरा हुक्म है उसमें क्या बात पता चलती है कि वही औरतें जो आपकी मलके यमीन में आएंगी, या वो अल्लाह जिनको लौटा दे, या ये कि आपकी कजन जो हैं उनसे, आम कजन से आपकी शादी नहीं हो सकती जब तक कि वो हिजरत ना करके आ जाए, ये तो एक कैद हो गई ना, समझ रही है बात, आपको समझ आ रही है आपको बात, तो इससे तो तंगी बढ़नी चाहिए, बजाहिर तो ये लग रहा है ना कि जो है वो تنگی بڑھ رہی ہے، کیونکہ اس لیے کہ قید جب شرائط بڑھتی چلی جاتی ہیں تو تنگی بڑھتی چلی جاتی ہے، لیکن جو ہے وہ اصل بات یہ ہے کہ یہ جو بظاہر تنگی لگ رہی ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کی تنگی کو دفع کرنا ہے، دور کرنا ہے. اور کیسے پتا چلتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادیاں ہوئی ہیں، آپ کی جو ازواج محترات تھیں، آئیے ان کا ایک جائزہ لیتے ہیں کہ یہ جو شادیاں آپ نے کی ہیں، تو جتنی بھی شادیاں آپ نے کی ہیں تو ان کا مقصد کیا تھا؟ کیونکہ قرآن کیا کہتا ہے کہ پیغمبرانہ مشن کی ادائیگی میں تنگی نہ رہے. اب تنگی سے مطلب یہ نہیں ہے نعوذ باللہ کہ آپ کی خواہشات نفسانی بہت بڑی ہوئی تھی اور آپ کو بہت بہت سی بیویاں کرنے کی جو اجازت دی گئی تو اس لیے دی گئی کہ آپ کی جو خواہشات نفسانی تھیں اس کو پورا کرنے میں کوئی تنگی آپ کو محسوس نہ ہو، ہے نا؟ اور آپ کو صرف چار بیویوں تک محدود جو ہے وہ نہیں رکھا گیا. تو آئیے، بعض لوگ جو ہے نا اس کا یہ مطلب لیتے ہیں، اس کا اس لیے جائزہ لینا ضروری ہے. آپ بہت توجہ سے سنیے گا، ہم ایک ایک کر کے جائزہ لیتے ہیں. مثلا نمبر ون، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے سب سے پہلی شادی کی ہے، اور جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے شادی کی ہے تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ 25 سال. 25 سال عین جوانی کا وقت ہے، جوانی کا عروج ہے، اور جوانی جو ہے انسان کی جوبن پر ہوتی ہے، خواہشات جو ہے وہ اس وقت عروج پر ہوتی ہیں. اور آپ نے جب ان سے شادی کی حضرت خدیجہ سے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی اس وقت عمر کتنی تھی؟ 40 سال تھی. کتنا فرق تھا؟ 15 سال کا. اور کسی کنواری سے نہیں کی، ایسا نہیں ہے کہ 40 سال کی عمر میں اس سے شادی کی ہو جو کنواری تھی. آپ سے حضرت خدیجہ کا تیسرا نکاح تھا، دو پہلے ہو چکے تھے آپ کے نکاح. اور آپ دیکھیں کہ پھر آپ، یعنی ان کی عمر ہے کتنی؟ 40 سال. رسول اللہ کی عمر ہے 25 سال. اور یہ شادی آپ کی جو ہے وہ کتنا عرصہ رہی ہے؟ آپ نے پورے 25 سال حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ گزارے ہیں. اور کہتے ہیں کہ آپ کی یہ جو ازدواجی زندگی تھی انتہائی خوشگوار زندگی تھی، انتہائی خوشگوار زندگی تھی. تو 25 سال کی عمر میں شادی کی اور 25 سال گزارے، تو کتنی عمر ہوگی آپ کی؟ 50. اچھا، 50 سال کا جب کوئی ہو جائے تو آپ بتائیں کہ جوانی ڈھل نہیں جاتی؟ انسان جو ہے وہ بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم نہیں رکھ جاتا، رکھ لیتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 50 سال کے ہوئے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا ادھر انتقال ہو گیا، پورے 25 سال عین جوانی کی عمر میں جو ہے وہ ایک بیوہ عورت کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ بڑی خوشگوار زندگی جو ہے وہ بسر کی ہے. پھر آپ نے ایک اور عورت سے شادی کی اور وہ بھی سن رسیدہ خاتون تھی، حضرت سودا رضی اللہ عنہ. حضرت سودا رضی اللہ عنہ پورے 4 سال تک تنہا آپ کی بیوی رہی ہیں. اور کیوں؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد جو تھی وہ نوازی تھی، اولاد دی تھی، اور آپ نے اپنی جو اولاد تھی، آپ یہ چاہتی تھی چاہتے تھے کہ اپنی اولاد جو ہے اس کی تعلیم اور تربیت کی ذمہ داری جو ہے وہ حضرت سودا کے ذریعے سے کریں. ٹھیک ہے، پھر آپ دیکھیے کہ اب کون سا صاحب عقل اور ایماندار آدمی ہے جو یہ تصور کر سکتا ہے کہ آپ 53 سال کے ہونے کے بعد یکایک آپ کی خواہشات نفسانی اتنی بڑھ گئی ہیں کہ آپ جو ہیں آپ کو زیادہ سے زیادہ پھر عورتوں کی جو ہے وہ ضرورت محسوس ہونے لگی، ہے نا؟ تو اب آپ یہ دیکھتی چلی جائیے کہ پھر کیوں آپ نے شادیاں کی، کیوں شادیاں کی؟ یعنی 53-54 سال تک آپ کی حضرت خدیجہ سے بس شادی رہی ہے 25 سال، پھر اس کے بعد 3-4 سال حضرت سودا رہی ہیں. ٹھیک ہے، اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیے کہ آپ نے جو دوسری شادیاں کی تو ان کا کیا مقصد تھا؟ نمبر ایک، کہ آپ کے کندھوں پر جو پیغمبرانہ ذمہ داری ڈالی گئی تھی، پیغمبرانہ ذمہ داری جو ڈالی گئی تھی وہ آپ سامنے رکھیں. نمبر دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ذمہ داری دی گئی تھی پیغمبرانہ، تو اس کی ادائیگی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے تھے؟ اپنی جو امت ہے، اپنی جو قوم ہے، اس کی اصلاح اور تربیت چاہتے تھے آپ. اور بدو قوم تھی، گوار قوم تھی، تہذیب اور تمدن جو ہے اس سے وہ ناشنا تھی. آپ نے ہر شعبہ زندگی میں ان کو تعلیم اور تربیت دینی تھی تاکہ وہ ایک مہذب پاکیزہ تربیت یافتہ شائستہ قوم جو ہے وہ بن سکے. تو اس کے لیے کیا ضروری تھا کہ صرف مردوں کو تربیت دینا کافی نہیں تھا, کیونکہ آپ کے پاس مرد آتے تھے سیکھتے تھے چلے جاتے تھے, تو ضروری تھا کہ عورتوں کی تربیت بھی کی جائے. اور اب عورتوں کی تربیت کیسے کی جانی تھی؟ اب ایسا تو نہیں تھا نا کہ کوئی اختلاط مرد و زن, کہ آپ عورتوں سے ملتے اور پھر ان کی تربیت کرتے. تو اس کے لیے ضروری تھا کہ آپ براہ راست عورتوں کی تربیت کریں اور پھر مختلف عمروں اور ذہنی صلاحیتوں کی متعدد خواتین سے آپ کا جو ہے پھر وہ نکاح ہوا, تاکہ آپ براہ راست ان کو تعلیم و تربیت دے کر اپنی مدد کے لیے, کون سی مدد؟ پیغمبرانہ مشن کی جو ادائیگی ہے اس کے لیے ان کو تیار کریں. تو پھر آپ نے اس مقصد کے لیے شہری اور بدوی, جوان اور ادھیڑ عمر, بوڑھی, ہر قسم کی عورتوں کو دین سکھانے اور اخلاق اور تہذیب کے جو اصول سکھانے کے لیے جو ہے آپ نے شادیاں کی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی جتنی شادیاں ہوئی ان میں جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو تھی وہ جوان تھی, عائشہ رضی اللہ عنہ جوان تھی, ہے نا, کم عمر تھی, چھوٹی عمر کی تھی. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہیں آپ کی وفات کے 48 سال تک زندہ رہی ہیں, آپ کی وفات کے بعد 48 سال تک آپ زندہ رہی ہیں, اور تقریباً نصف صدی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جو ہے نا لوگوں کو دین سکھایا ہے. اور اس میں آپ سے جن لوگوں نے دین سیکھا ہے اس میں مردوں کی بھی ایک بڑی تعداد ہے, 200 سے زیادہ ان کے شاگرد تھے, حدیث, فقہ, فتاوی ان سے وہ سیکھتے تھے, اور 2210 حدیثیں ہیں جو آپ سے جو ہیں وہ مروی ہیں. تو گویا کہ ایک زندہ کیسٹ ریکارڈر بن کر آپ نے جو ہے وہ دین کی جو ہے وہ خدمت کی ہے. اور آپ سوچیں کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد نصف صدی تک, تقریباً 50 سال بنتے ہیں نا 48 سال, تو نصف صدی تک جو گھریلو زندگی کے اندر جو بھی نشیب و فراز تھے, جو بھی مسائل تھے, جو باتیں تھیں, وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے جو ہے وہ ہمارے سامنے آئی ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے رائٹ ہینڈ تھے, اور جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے آپ کی شادی ہوئی ہے تو مقصد کیا تھا کہ آپ کے تعلقات ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اور زیادہ گہرے اور مستحکم ہو جائیں. پھر دوسری طرف آپ دیکھیں کہ حضرت حفصہ سے آپ کی شادی ہوئی ہے, تو حفصہ سے بھی کیسے شادی ہوئی ہے, کوئی وہ کنواری نہیں تھی. حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے آپ نے شادی اس لیے کی کہ حضرت عمر کے ساتھ اپنے تعلقات جو ہیں وہ زیادہ گہرے اور مستحکم کیے جائیں. پھر آپ دیکھیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ, ان کی بھی پہلے شادی ہوئی بھی تھی, اور یہ اس خاندان کی بیٹی تھی جن سے ابو جہل اور خالد بن ولید کا تعلق تھا, بڑے بڑے جرنیل اور سپہ سلار اور سردار. تو اس خاندان کی دشمنی بھی بڑی مشہور ہے نا, آپ خالد بن ولید نے ہی غزوہ احد کا رخ پلٹا ہے نا, کیسے وہ پیچھے بہت ذہین تھے, بہت تیز تھے, لڑائی کے لیے بڑے جو تھے وہ جری تھے, بہادر تھے. اور ابو جہل کو آپ دیکھ لیں, ساری زندگی کتنی مخالفت کی ہے. تو آپ نے جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ شادی کی ہے, تو اس خاندان کی دشمنی اور نفرت ہی نہ اس کا زور ٹوٹا ہے. کیوں؟ عربوں کے ہاں یہ بھی ایک رواج تھا کہ اگر ان کے قبیلے کی کوئی بیٹی کسی کے ساتھ جب بیائی جاتی تو وہ صرف لڑکی کے خاندان ہی, یعنی لڑکی کے خاندان ہی کا نہیں پورے قبیلے کا داماد سمجھا جاتا تھا, اور داماد سے لڑنا اس کو وہ برائی سمجھتے تھے, آر سمجھتے تھے. ٹھیک ہے, پھر آپ دیکھ لیجئے کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ, یہ ابو سفیان کی بیٹی تھی. پھر ابو سفیان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب آپ نے ام حبیبہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کر لیا تو ابو سفیان پھر آپ کے مقابلے پر کبھی نہیں آیا, اس سے پہلے وہ سپہ سلاری کرتا رہا ہے. تو اس سے کیا ہوا کہ ابو سفیان کے خاندان کی دشمنی کا زور جو ہے وہ اس سے ٹوٹا ہے. پھر حضرت صفیہ, حضرت جویریہ, ریحانہ رضی اللہ عنہن, یہ یہودی خاندانوں سے تھی, انہیں آزاد کر کے جب رسول اللہ نے ان سے نکاح کیے تو آپ کے خلاف یہودیوں کی سرگرمیاں ٹھنڈی پڑ گئی. لیکن نکاح کر کے آپ نے ان کو آزاد کیا، آزاد کر کے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیے تو آپ کے خلاف پھر یہودیوں کی سرگرمیاں جو تھی وہ ٹھنڈی پڑ گئی اور مومنہ کی شر جو تھی وہ اپنی جگہ قائم تھی. اچھا پھر آپ دیکھیے کہ یہ پھر آپ نے ابھی آپ نے غزوہ احزاب میں یہ بات پڑھی کہ آپ نے ایک رسم کو توڑنے کے لیے شادی کی ہے، وہ کس سے کی؟ حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے. تو گویا کہ معاشرے کی عملی اصلاح اور جاہلانہ جو رسوم تھی ان کو توڑنا آپ کے فرائض منصبی میں شامل تھا. اگر ایک نکاح آپ کرتے تو پھر کیسے جو تھے اپنے جو معاشرے کی اصلاح کیسے کر سکتے اور جو آپ کا پیغمبرانہ مشن تھا اس کو آپ کیسے جو تھے وہ پورا کرتے. تو یہ تھی وجہ جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِکَیْلَا یَکُونَ عَلَیْکَ حَرَج، تاکہ آپ پر جو ہے وہ کوئی تنگی نہ رہے. جب آپ کو کار عظیم آپ کے سپرد کیا گیا تو اس کی ضروریات کے لحاظ سے آپ کو یہ سہولت دے دی گئی کہ آپ جتنے نکاح کرنا چاہیں کر لیجئے. پھر آپ یہ بات بھی آپ یاد رکھیں کہ آپ نے جو بھی نکاح کیے اس لیے نہیں کیے کہ بیماری کسی عورت کی جو تھی وہ اس سے کوئی اولاد نہیں ہوئی. کوئی بھی نکاح آپ نے اس لیے نہیں کیا کہ نرینہ اولاد چاہیے. کوئی کیا ایسا نکاح؟ کوئی پڑھا آپ نے کہیں؟ اور اس لیے نہیں کیا کہ بیوی بانج تھی اولاد نہیں اس کے ہاں ہوئی، اس لیے بھی نہیں کیا. یا پھر بیوی بیمار تھی اس لیے بھی نہیں کیا، ہے نا. تو آپ نے جتنے بھی نکاح کیے ہیں محدود شخصی ضروریات کے لیے نہیں کیے، بلکہ آپ نے جتنے نکاح کیے ہیں تبلیغی اور تعلیمی ضروریات کے لیے کیے ہیں، یا اصلاح معاشرہ کے لیے کیے ہیں، یا سیاسی اور اجتماعی مقاصد کے لیے کیے ہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہیں یہ نکاح جو ہیں وہ کیے ہیں. اور اب آپ دیکھ لیجئے کہ لوگوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کرنا اور اتنی بیویوں کے ساتھ جو ہے وہ تعلق قائم رکھنا، ان کے حقوق ادا کرنا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 368 احادیث روایت کی ہیں اور احکام اور فتاوا کو اگر جمع کیا جائے تو کہتے ہیں کہ ایک مستقل کتاب بن جائے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے جو مروی ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور ہے اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا. تو یہ آیت نمبر 50 جو ہے اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادیاں کی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کون سی خاص رعایتیں رکھی تھی، کون سے وہ خاص احکام ہیں جو آپ سے مخصوص ہیں، اور کون سی وہ خاص شرائط تھی جو آپ کو پورا کرنی تھی، اور وہ کون سا آپ کا مشن تھا جو پیغمبرانہ مشن تھا اس کی ادائیگی کے لیے آپ نے جو ہیں یہ ساری شادیاں جو ہیں وہ کی ہیں. تو آپ دیکھ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شادیاں کرنا، کفار اور منافقین کا اعتراضات کرنا، آپ پر باتیں بنانا، تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی، کہ اے نبی ہم نے تمہارے لیے حلال کر دی تمہاری وہ بیویاں. اور ساری تفصیل بیچ میں آ گئی ہے اور آخر میں کیا کہا کہ وجہ یہ ہے کہ پیغمبرانہ مشن کی ادائیگی میں تنگی نہ رہے. وکان اللہ غفور الرحیم، اور ہے اللہ غفور الرحیم. اللہ تعالیٰ جب ایک کام دیتے ہیں تو اس کے مطابق جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ایسے حالات اور مواقع بھی پیدا کر دیتے ہیں تاکہ وہ مشن جو ہے وہ اچھے طریقے سے پورا کیا جا سکے. اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. آیت 51 میں ایک اور بات کہی گئی، اور یہ جو غفور الرحیمہ ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ جب آپ کو اتنی شادیاں کرنے کی اجازت دے دی گئی اور آپ کی شادیاں ہوئی بھی، اب آپ دیکھیں کہ جب جو ہے وہ شادیاں زیادہ ہوں تو جو گھریلو حالات ہوتے ہیں بڑے مسائل اس میں پیش آتے ہیں، خانگی زندگی الجھنوں کا شکار ہونے لگتی ہے. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء. تو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور جو ہے وہ حکم دیا، ایک اور خاص پیغام دیا، اور وہ کیا ہے کہ ترجی تم علیحدہ رکھو من تشاء جس کو چاہو منہن ان میں سے. ہننا کی ضمیر آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہا ہما ہننا عورتوں کے لیے ہے اور جمع کا صیغہ ہے، کہ ان میں سے تم جس کو چاہو علیحدہ رکھو. ترجی را جیم واؤ سے ہے, ارجا مہلت دینا, مؤخر کرنا, ڈھیل دینا, پیچھے رکھنا, اس کے معنی یہ دیتا ہے کہ آپ ان کو پیچھے رکھیں. تو ترجی آپ پیچھے رکھیں, آپ ڈھیل دے دیں, آپ جو ہیں الگ رکھیں, من تشاؤ منہن, ان میں سے جس کو چاہیں. وتووی, تووی جو ہے اصل میں جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ تووی یہ جو ہے اس کا روٹ کیا ہے, حمزہ واؤ یا آباد کرنا ہے نا, تو یا یہ کہ جگہ دینا یا یہ کہ قریب کرنا. تو تووی جو ہے اس کے معنی یہ ہے کہ تو جگہ دیتا ہے, تو جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھ سکتا ہے. وہ تو الہ آ گیا نا, کی پریپوزیشن آ گئی, وہ تو الہ کا من دشا, جس کو تو چاہے اپنے قریب کر لے, جس کو تو چاہے اپنے ساتھ رکھ لے, اس کو پناہ دے دے, اس کو آباد کر لے. اور ساتھ ہی کیا کہا, وہ من ابتغیتا, اور جس سے تو چاہے, ممن یعنی اس سے, ازلتا تو کنارہ کشی اختیار کر لے. ازلہ کے معنی آپ پڑھی چکی ہیں کہ ایک کنارے پہ کر دینا, ازلتا تو اس کو کنارے پہ کر دے, تو نے جدا کر دیا, تو نے علیحدہ کر دیا. آپ پڑھ چکی ہیں نا یہ لفظ بھی, عین ظالم, ازل کرنا, الگ کر دینا, الگ ہو جانا. تو یہاں پہ ازلتا تو ان کو جو ہے وہ الگ کر دے. تو ان میں سے جس کو تو چاہے الگ کر لے, فلا جناح علیک, آپ پر اس سلسلے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اچھا آپ یہ بھی دیکھیں, وَمَنِ ابْتَغَيْتَ من یعنی جس کو, ابْتَغَيْتَ کا مطلب چاہنا بھی ہوتا ہے, چاہنا بھی ہوتا ہے نا, کہ تو جس کو چاہے, جس کو تو پسند کرے, جس کو تم طلب کرو, بغائے یبقی چاہنا بھی ہوتا ہے نا, کہ تم طلب کرو, ممن اس میں سے, ازلتا جس کو تو نے الگ کر دیا. آپ یوں بھی کہہ سکتی ہیں کہ الگ کرنے کے بعد جس کو چاہے اپنے پاس بلا لے, فلا جناح علیک, تو آپ پر جو ہے وہ کوئی گناہ نہیں ہے. یعنی تم طلب کر لو بعد اس کے کہ تم نے اس کو جو ہے وہ علیحدہ کر دیا ہے. اگر تو ان میں سے بھی کسی کو اپنے پاس بلا لے جنہیں تو نے موقوف کر رکھا ہے, تو تجھ پر کوئی بھی گناہ نہیں ہے. مفسرین یہ کہتے ہیں کہ آیت کا یہ حصہ جو ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیویوں میں برابری کرنے کا جو فرض تھا نا, وہ آپ سے معاف کر دیا گیا. اب دیکھیں الفاظ کتنے خوبصورت ہیں, ترجی من تشاء منہن, کہ ترجی من تشاء منہن, کہ ان میں سے, بیویوں میں سے جس کو چاہو اپنے سے الگ رکھو, مؤخر کرو, ترجی مؤخر کرو. وتووی الیہ کا من تشاء, جسے چاہو اپنے ساتھ رکھو, ٹھیک ہے. ومن ابتغیت ممن ازلت فلا جناح علیک, اور جس کو الگ کر دیا ہے اب پھر تم اپنے پاس اس کو بلانا چاہتے ہو تو اپنے پاس پھر بلا لو, اب تم پر جو ہے اس پر کوئی پوچھ نہیں ہے, کیونکہ من تشا یہ جو آ گیا, اور یہ سارے کیا ہیں کہ آپ کے پاس جو ہے اس چیز کا اختیار جو ہے وہ آ گیا کہ آپ اپنی بیویوں کے معاملے میں جو ہیں وہ جیسا چاہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ سلوک کر سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم جو ہے وہ کیوں دیا گیا, اس کی کیا وجہ ہے, اور یہ حکم خاص آپ کے لیے مخصوص ہے. اب اس حکم میں عام جو مومنین ہیں انہوں نے رسول اللہ کی پیروی نہیں کرنی, کیونکہ آپ یاد رکھیے گا کہ یہ جو احکامات ہیں یا یوہ نبیو کہہ کے شروع ہوئے ہیں, اور ایک دفعہ یہ بھی آیا خالص تلق کا من دون المومنین, یہ الفاظ بھی آئے ہیں, اور وہی سلسلہ جو ہے وہ آگے چل رہا ہے. تو ہمارے ہاں یہ بھی رواج ہے نا کہ سیاق و سباق کی روشنی میں سمجھنے کی بجائے اس چیز کو نکال لیا جاتا ہے اور پھر اپنی مرضی جو ہے وہ کی جاتی ہے. تو باقی جو مرد ہیں ان کے لیے برابری کرنا ضروری ہے, اگر وہ اس کے خلاف کریں گے تو حرام ہے. اور برابری سے مراد نان نفقہ کی برابری اور شب باشی میں برابری, رات گزارنے میں برابری. جتنی راتیں ایک بیوی کے ساتھ گزاریں گے اتنی ہی دوسری اور تیسری کے ساتھ گزارنا چاہیے, تو کمی بیشی نہیں کر سکتے. مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاملے میں نان نفقہ کی ذمہ داری ہے یا شب باشی کی, اس میں مکمل اختیار دیا گیا, اور سب ازواج میں برابری کے حکم سے آپ کو مستثنا کر دیا گیا، آپ کو نکال دیا گیا. تو یہ جو ہے جو آخری آیت میں یہ اختیار بھی دے دیا کہ جس بیوی سے ایک مرتبہ آپ نے سوچا کہ میں اس سے اجتناب ہی کر لیتا ہوں، ہٹا ہی دیتا ہوں اس کو، اور پھر ارادہ کرتا ہے کہ نہیں اس کو قریب کر لوں، تو یہ بھی آپ کو اس کی جو ہے وہ اجازت ہے. اچھا اس سلسلے میں آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت کیوں دی. کہتے ہیں کہ اصل وجہ یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا فرض دیا تھا. رسول ہے اور پیغمبرانہ مشن ہے. اب ایسے میں جو ہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات جب بیویاں زیادہ ہوتی ہیں تو ان کے اندر نا دو تین جذبات بڑے خاص پائے جاتے ہیں، ایک مسابقت ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، دوسرا رقابت، رقابت ہے نا، حسد اور رقابت، اس سے جھگڑے ہونا، الجھنے پیدا ہونا. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اجازت دے دی گئی، اختیار دیا گیا، آپ کی مرضی ہے کہ آپ جیسے چاہے کریں، تاکہ آپ جو ہیں پرسکون طور پر اپنا فرض منصبی جو ہے اس کو ادا کر سکے. لیکن ایک بات یاد رکھے کہ اختیار پانے کے بعد رسول اللہ کا رویہ کیسا رہا، عمل کیسا رہا. یہ تو اختیار تھا، پھر بھی آپ کا رویہ کیسا تھا کہ آپ نے تمام بیویوں کے درمیان پورا پورا عدل کیا، کسی کو کسی پر ترجیح نہ دی، اور باقاعدہ باری مقرر کر کے آپ سب بیویوں کے پاس رات گزارتے. اور جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف چار بیویوں، جیسے حضرت عائشہ، حفصہ، زینب، حضرت ام سلمہ، جو ہے وہ ان میں جیسے باریاں مقرر کی بھی تھی، صرف ان میں ہی نہیں، باقی ہمیں کیا حدیث پتہ چلتی ہے کہ ان کے ساتھ کے بعد کیا معاملہ تھا، یعنی ان کی موجودگی میں بھی اور ان کے بعد بھی، کہ اس وقت تک تو چار بیویاں جب تک تھیں تو یہ اختیار نہیں ملا تھا، ہے نا. جب یہ اختیار مل بھی گیا تو ہمیں بخاری کی روایت، امام مسلم کی روایت پتہ چلتی ہے کہ اس اختیار کے بعد بھی حضور تمام بیویوں کے ہاں باری باری سے جاتے تھے اور سب سے یکساں برتاؤ کرتے تھے. اور اگر آپ کو یہ اختیار مل گیا تھا، آپ اپنی مرضی سے کسی کے پاس زیادہ بھی جا سکتے تھے، لیکن آپ کا معمول طریقہ کیا تھا کہ جو ہے وہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ ہم میں سے کسی بیوی کی باری کے دن دوسری بیوی کے ہاں جاتے تو اس سے اجازت لے کر جاتے تھے، پوچھ کر جاتے تھے. پھر آپ نے جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ بھی فرمایا کہ باریوں کی تقسیم میں ہم میں سے کسی کو کسی پر ترجیح نہیں دیتے تھے، اگرچہ کم ہی ایسا ہوتا تھا کہ آپ کسی دن اپنی سب بیویوں کے ہاں نہ جاتے ہوں، مگر جس بیوی کی باری کا دن ہوتا تھا اس کے سوا کسی دوسری بیوی کو چھوتے تک نہیں تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہمارے سامنے آتی ہے، حتیٰ کہ جب آپ فوت ہوئے ہیں جس بیماری میں، آخری بیماری، اور آپ کے لیے ہلنا جلنا مشکل ہو گیا تھا، تو آپ نے سب بیویوں سے اجازت طلب کی کہ مجھے عائشہ کے ہاں رہنے دو. جب سب نے اجازت دے دی تب آپ نے آخری زمانہ جو تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس جو ہے وہ گزارا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کے بارے میں حضرت سودا کا کیا معمول پتہ چلتا ہے کہ حضرت سودا رضی اللہ عنہ نے اپنی باری خوشی سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بخش دی تھی، کیونکہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو تھی وہ جوان تھی، تو انہوں نے اپنی باری جو تھی وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو ہبا کر دی تھی، تحفہ دے دی تھی. پھر آپ دیکھیں ہمیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت بھی پتہ چلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، یقسمو فیعدلوا، کہ آپ جو تھے تمام ازواج میں جو تھے وہ برابری کرتے تھے. فیقول، اور دعا کیا کرتے تھے، اللہم ھذا قسمی، کہ اے اللہ یہ تو ہے میری تقسیم، فیما املکو، جس یعنی جس کے کرنے میں مجھے اختیار ہے، فلا تلومنی فیما لا املکو، یعنی یا اللہ جس میں میرا اختیار ہے اس میں تو میں نے برابری کر لی ہے، یعنی نہ نفقہ شب باشی، مگر جس میں میرا اختیار نہیں ہے نا اس میں میری پکڑ نہ کرنا. اور اس سے مراد کیا تھا، یعنی القلب، یعنی دل جو ہے اگر کسی کو زیادہ چاہتا ہے یا کسی سے کم تو اس میں میری پکڑ نہ کرنا. اور آپ حضرت عائشہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ یہ کہتے تھے کہ اے اللہ میں نے حقوق کی ادائیگی میں میں سب سے برابری کرتا ہوں، لیکن یہ دل عائشہ کو زیادہ چاہتا ہے، اس میں میری پکڑ نہ کرنا. تو آپ دیکھ لیجئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا کہ آپ جن کاموں میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو رخصت دی تھی اس میں آپ نے عزیمت اختیار کی ہے، اس میں آپ نے عزیمت پر عمل کیا ہے، اور رخصت کو صرف ضرورت کے وقت آپ نے استعمال کیا، اپنا معمول نہیں بنایا. آپ کا معمول کیا تھا؟ رخصت نہیں بلکہ عزیمت. اور آپ دیکھیں کہ صرف رسول اللہ ہی نہیں، باقی انبیاء کی بھی جو ہے وہ زیادہ بیویاں رہی ہیں، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ تاکہ جو مشن تھا ان کا اس کی صحیح طرح سے ادائیگی ہو سکے. یہ جو ہیبہ کرنا ہے، اس سلسلے میں میں آپ کو ایک اور حدیث بھی سنانا چاہتی ہوں کہ حضرت عائشہ کا اس پہ تبصرہ کیسا ہے. حضرت عائشہ کی جو باتیں ہیں ان کا تبصرہ ہے بڑا خوبصورت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، مجھے ان عورتوں پر غیرت آئی تھی جو اپنے تئیں رسول اللہ کو بخش دیتی تھی. میں کہتی بھلا یہ کیا بات ہوئی کہ کوئی عورت اپنے تئیں بخش دے. پھر جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تو میں نے رسول اللہ سے کہا، میں تو یہ دیکھ رہی ہوں کہ جیسی آپ کی خواہش ہو آپ کا پروردگار فوراً ویسا ہی حکم دے دیتا ہے. یہ بخاری کی روایت ہے. کتنی خوبصورت بات ہے نا، جیسے فطری سی بات ہے بھی، جیسے ان کو یہ غیرت آتی تھی کہ عورت اپنے آپ کو کیوں یوں کہہ دے نا، تو پھر یہ والی بات. خیر یہ سمجھ آگی، تجھی من تشاؤ من ہننا و تووی الیک من تشاؤ و من ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک. اگلا حصہ کیا ہے؟ ذالک ادنا، اس طرح زیادہ متوقع ہے، ان تقرا اعینہن، کہ ان کی آنکھیں جو ہیں وہ ٹھنڈی رہیں گی. تو آپ دیکھ لیجئے کہ ادنا جو ہے یہاں پہ قریب کے معنی میں ہے، کہ اس طرح قریب ہے، ان تقرا، اور قاف رارا کے معنی کیا ہے؟ ٹھنڈک، ٹھنڈک ہونا. تو اس طرح جو ہے وہ ٹھنڈی رہیں گی. اعینہن، تو عین کی جمع اعین آنکھوں کے لیے آتا ہے، عیون بھی آتا ہے، تو ان کی آنکھیں جو ہے وہ ٹھنڈی رہیں گی. ولا یحزننا، اور وہ رنجیدہ نہیں ہوں گی، غمزدہ نہیں ہوں گی. ولا یحزننا کے بعد کیا ہے؟ ویرضینا، اور وہ راضی ہو جائیں گی. بما آتیتہن کلہن، کہ جو کچھ بھی تم ان کو دو گے. ویرضینا، راضی ہوں گی، خوش ہوں گی. بما، اس چیز پر. آتیتہن، جو دیا آپ نے ان کو. کلہن، ان سب کو. اور جو کچھ بھی تم ان سب کو دو گے اس پر وہ سب جو ہے وہ راضی ہوں گی. تو اس سے جو ہے وہ کیا بات پتا چلتی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو جو رعایت دے دی کہ آپ کسی کو اپنے قریب رکھیں اور کسی کو اپنے سے دور کر لیں، یہ آپ کی مرضی ہے، ہے نا. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی اور وہ رنجیدہ نہیں ہوں گی اور وہ جو ہے وہ راضی ہوں گی جو کچھ بھی آپ نے ان کو دیا. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ حکم جو ہے، یعنی آپ ایک طرف آپ کو یہ رعایت دے دی گئی، اختیار دے دیا گیا کہ ازواج محترات میں برابری میں فرضیت جو ہے آپ ہٹا دیجئے، برابری آپ کے لیے ضروری نہیں ہے. اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ازواج محترات کس طرح آنکھیں ٹھنڈک رہے گی ان کو اور وہ اپنے حصے پہ راضی رہیں گی. تو حالانکہ اگر رسول اللہ جو ہیں برابری نہیں کریں گے تو پھر تو ہو سکتا ہے وہ ناراض ہو، ان کے لیے یہ چیز یہ رنج کا باعث بنے. ظاہری طور پر اگر آپ غور کریں گی تو آپ کو یہی بات پتا چلتی ہے نا، کہ اگر کسی کو کسی کا حق نہ ملے تو وہ ناراض ہوتا ہے نا، کہ مجھے میرا حق کیوں نہیں دیا گیا. تو یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات کیوں کہی کہ ذالک ادنا ان تقر اعینہن ولا یحزننا ویرضین بما آتیتہن کلہن. ایک، دو اور تین باتیں، آنکھوں کی ٹھنڈک، غمزدہ نہ ہونا اور راضی ہو جانا. اور آپ دیکھیں کہ میاں بیوی کا تعلق جو ہے وہ کیسا تعلق ہوتا ہے، کہ ایک دوسرے سے مل کر اور ایک دوسرے کی صحبت میں رہ کر اور ایک دوسرے کے حقوق زوجیت جو ہے اس کو ادا کر کے، یا ایک دوسرے کے حقوق، میاں کا جو فرض ہے وہ بیوی کا حق بن جاتا ہے، بیوی کا جو فرض ہے وہ شوہر کا حق بن جاتا ہے. تو ایک دوسرے کے جب حقوق ادا کیے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ آنکھوں میں ٹھنڈک ملتی ہے نا، اور غم نہیں ہوتا، پریشانی نہیں ہوتی دل کے اندر. جو بہت سے غم پال لیتے ہیں میں اور آپ بھی، تو غم نہیں ہوتا اور پھر کیا کہ ہم راضی ہو جاتے ہیں. جب ٹھنڈک ہو آنکھوں میں اور غم نہ ملے تو انسان خوش خوش رہتا ہے نا. تو اب یہاں پر جو ہے اس کے معنی دراصل یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی کہ اے عورتوں، نبی کا تو یہ فرض ہی نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی واجب ہی نہیں ہے کہ وہ سب کے اندر برابری کرے. क्यों? उसको बहुत बड़ा मिशन दिया गया है, उसके हालात आम लोगों के हालात से जो है वो मुख्तलिफ है, तो इसलिए अब आम जो बीवियां थी आपकी उनके अंदर कोई ना दिलों में वसवसे पैदा हो ना उनके अंदर मुसाबकत पैदा हो, उनको ये बात बता दी कि अजवाज में बराबरी आप पर वाजिब नहीं है, आप मुख्तार हैं। आप ये नोट कर लें कि बीवियों के दरमियान बराबरी आप पर वाजिब नहीं है, आप मुख्तार हैं, जिस बीवी को जितना हिस्सा आप देना चाहें, आपकी तवज्जो और सोबत जितनी भी मिले जितना आप देना चाहिए आपकी मर्जी है। अब जब किसी को यह बता दिया जाए कि तुम्हारा हक कोई नहीं है, हक कोई नहीं है तुम्हारा, इख्तियार है रसूल अल्लाह का, अब वो जितना भी देंगे एहसान समझ के उसको ले लेना। अब आप देखें अमली जिंदगी में जब किसी को पता चल जाए कि मेरा उस पर कोई हक तो है नहीं, लेकिन अपनी मर्जी से खुशी से वो जो भी फिर देगा, तो फिर क्या होता है कि इंसान उसको एहसान समझता है, इंसान उसको एहसान और तबर्रो बिर जो खुशी से किया जाता है उसको समझ कर जो है वो क्या करता है, फिर उस पर राजी हो जाता है। तो ये है इसका इसका रीजन कि बीवियों की असल में इस तरह इसलाह हो गई कि आपका इख्तियार है। अब अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवियां थी मुस्तकिल, यानी औरतें तो इस बात पे भी नाराज होती हैं कि उसको तवज्जो ज्यादा देते हैं मुझे कम देते हैं, उसको लेके ग्रोसरी कर ली मेरे साथ नहीं कर ली। बहरेन में एक आदमी था, बहुत नेक इंसान था, हमारे हमसाए में रहते थे वो बहरेन में, हम बुसातीन के इलाके में रहते थे जब बहरेन में, तो नेक शरीफ शरीफ आदमी था, और दो बीवियां थी, एक बड़ी उम्र की थी एक छोटी उम्र की थी। तो कभी बड़ी उम्र की हमारे घर आती थी, कभी छोटी उम्र की आती थी हमारे घर, और बड़ी उम्र की भी प्यार करती थी, छोटी उम्र की भी करती थी, दोनों के दुख सुख सुनते थे और फिर कोशिश करते थे कि उनका मसला हल कराए। मसला कुछ भी नहीं होता था, औलाद तो थी नहीं, दोनों से औलाद हुई नहीं, और शरीफ आदमी था, और इनसे भी कहता था मिलकर के मैं बड़ी मुश्किलें पड़ गया, मुझे नहीं पता वो कौन सा लम्हा था जब मैंने दूसरी बीवी जो करने का जो है वो इरादा कर लिया था। तो अब जो है आप देखें कि पहली बीवी जब आके बहुत सी बातें करती थी, उसमें एक इशू बड़ा उसका ये था कि देखो जी मुझसे इजाजत लिए बगैर इन्होंने जो है ना वो शादी कर ली। पाकिस्तान के कानून में हो सकता है ये बात हो कि इजाजत ले, इस्लाम में तो कोई नहीं है कि मर्द बीवी से इजाजत ले, अल्लाह ताला ने उसको ये इजाजत दी है ना। अच्छा ये भी जरूरी नहीं है कि औलाद ना हो तो वो शादी करे, ये बात भी आप याद रखें। बाद लोग कहते हैं कि मेरे पास तो औलाद है तो फिर भी उसने शादी कर ली, औलाद हो भी तो वो शादी कर सकते हैं, कुछ यानी कोई इसकी रीजन नहीं है, बस अल्लाह ताला ने उनको एक रियायत गुंजाइश दी है, अदल के साथ उनको जो है वो मुस्तहकम कर दिया, या अदल करना उन पर फर्ज है कि वो अदल करें, नानुफका शबाशी में अदल करें, और अगर कोई अदल नहीं कर सकता तो फिर एक ही काफी है। आप पीछे सूरत निसा में इसकी तफसील पढ़ चुकी है। तो असल में हमारे यहाँ ये बहुत ज्यादा इशू जो है वो बनता है। तो इस सिलसिले में मुझसे अभी 2-4 दिन पहले एक दावत थी, तो एक यूथ की बच्चियां मुझसे सवाल पूछ रही थी, वो कह रही थी कि हमें इस पे मुतमिन करें, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक स्कूल में हमारे टीचर या आम लोग जब डिस्कशन करते हैं वो कहते हैं कि इस्लाम में ये ज्यादती है कि एक से ज्यादा शादियों की मर्द को क्यों इजाजत है। तो मैं उसको ये जवाब दे रही थी कि इस्लाम जो है ना जो भी कानून बनाता है उसमें जो है वो कानून बनाकर सोसाइटी को मुतमिन कर देता है, लीगली काम करता है, इलीगली नहीं करता। तो मैं उसे ये कहती कि यहाँ पे एक मर्द की बहुत सी गर्लफ्रेंड होती हैं, उसकी कोई तादाद नहीं है गर्लफ्रेंड की, और यहाँ की औरत भी परेशान रहती है और मर्द भी परेशान रहता है। तो इस्लाम जो है उसमें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कोई तसव्वुर नहीं है। इस्लाम कहता है कि अगर तुम जो है वो चाहते हो कि एक से ज्यादा शादियां करना चाहो तो बाकायदा सोसाइटी में उसको अनाउंस करो, मारूफ मारूफ तरीके के मुताबिक उसको निकाह में लाओ, दिल लगी के लिए नहीं, बकायदा निकाह में लाकर फिर उसके भी फराइज हकूक अदा करते हुए जो है फिर तुम अपनी अमली जिंदगी लाओ। क्योंकि इस्लाम जो है मुस्लिम सोसाइटी को जो है वो अनारकी इंतशार और शहवत जो है उसकी भेंट नहीं चढ़ाना चाहता, बल्कि उसमें हया एहतराम इज्जत वकार प्यार ये सारी चीजें और उसके साथ साथ जो इंसान की ख्वाहिशात है उसको भी पूरा करता चला जाता है। तो इस्लाम की बातों के अंदर बहुत ही जो है वो एक सुकून है, एक इत्मीनान है। तो यही बात है यहाँ पर कि इस तरह ज्यादा मतवक्को है कि इनकी आंखें ठंडी रहेंगी और वो रंजीदा ना होंगी, और जो कुछ भी तुम उनको दोगे इन पे सब वो राजी हो जाएंगी। वल्लाहु यालमु मा फी कुलूबिकुम, अल्लाह जानता है जो कुछ तुम्हारे दिलों में है। इसके क्या मानी है کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور آپ کی بیویوں کو بھی یہاں پہ جو ہے نا تنبیہ کی جا رہی ہے، یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے. واللہ یعلم، اللہ خوب جانتا ہے، ما فی قلوبکم، جو کچھ تم لوگوں کے دلوں میں ہے. تو گویا کہ آخر میں جو یہ بات بتائی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی احکام آئے ہیں سامنے، اور منافق کیا باتیں کر رہے تھے، مثلا آپ دیکھیں منافقوں کا یہ بات کہنا کہ آپ حضرت زینب کے حسن پر نعوذ باللہ فریفتہ ہو گئے اس لیے آپ نے نکاح کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتایا جا چکا تھا اور آپ کہ بھی آپ کی آپ ان سے شادی کریں گے رسم کو توڑنے کے لیے، اور آپ کا پیغمبرانہ مشن ہے کہ رسموں کو توڑے، لیکن آپ ڈر رہے تھے لوگوں کی باتوں سے کہ لوگ ایک طوفان کھڑا کر دیں گے، اور لیکن جو ہے آپ کو وہ کام کرنا پڑا ہے نا. تو دل کے اندر رسول اللہ کے دل میں کیا ہے، عوام کے دل میں کیا ہے، رسول اللہ کی بیویوں کے دل میں کیا ہے، ہر شخص کے دل کے اندر کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ زیادہ جانتے ہیں. قلوب قلب کی جمع ہے، ایک دل نہیں، جو بھی لوگ تھے یعنی مسلمانوں میں سے آپ کی بیویاں ہیں، مومن مرد ہیں، اور خود رسول اللہ، یا پھر عام عوام میں سے جس میں منافق، کافر، یہودی، مشرق، جو بھی مذاق اڑا رہے تھے، وہ سب ان کے دل بھی یہاں پہ مراد ہیں. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا، اور ہے اللہ علم رکھنے والا بھی اور حلیم بھی. اور آپ دیکھ لیجئے کہ اب یہاں پہ علیم اور حلیم دو صفات کا استعمال کیا گیا ہے، یہ تنبیہ ہے ازواج محترات کے لیے بھی اور تمام لوگوں کے لیے. ازواج محترات کے لیے کیا تنبیہ ہے کہ جب اور شادیاں کرنے کی رسول اللہ کو اجازت ہے تو اللہ کا حکم آنے کے بعد پھر ان کا دل جو ہے وہ تنگ نہیں ہونا چاہیے. اگر انہوں نے دل تنگ کیا تو اللہ کے علم میں ہے یہ بات، اللہ گرفت بھی کر سکتا ہے نا. اور دوسرے لوگوں کے لیے کیا ہے اس میں اصول، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی سے متعلق بدگمانی نہ کریں، اور اپنے دل میں بلکہ دل کے فکر و خیال کے کسی گوشے میں بھی یہ وسوسہ نہ پالے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے شادیاں جو ہیں وہ اپنی کسی نفسانی خواہشات سے کی ہیں، یا پھر یہ کہ کوئی اور بات ان کے دل میں آئے کہیں بھی، تو ایسا نہیں آنا چاہیے. اگر ان کے دل میں یہ بات آئی تو اللہ سے یہ بات جو ہے نا چھپی نہیں رہے گی، ایسا نہیں ہے کہ یہ بات جو ہے وہ چھپ کے رہ جائے. پھر اس کے علیم کے بعد حلیم، اس کے معنی کیا ہے کہ آدمی کو پتا چل جانا چاہیے کہ نبی کی شان میں گستاخی جو ہے نا، گستاخی کرنا بہت بڑی سزا کا موجب ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالی جو ہے وہ سزا نہیں دیتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ حلیم ہے، حلم اور بردباری اس کے اندر پائی جاتی ہے، فوراً نہیں پکڑتا نا. مثلا اب لوگوں کے دلوں میں وسواس آ رہے تھے، خیالات آ رہے تھے، باتیں آ رہی تھی، تو لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو پکڑا نہیں، کیونکہ عام مسلمانوں کے دل میں بھی تو باتیں آ رہی تھی نا، جو عوام کے اندر تھی، تو یہ شیطانی جو وسواس تھے کہا کہ ان کی حفاظت کرو، اگر اللہ چاہے تو تمہیں جو ہے وہ پکڑ بھی سکتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے لا یحلو لکن نساء من بعد، کہا کہ اس کے بعد تمہارے لیے اب دوسری عورتیں حلال نہیں ہیں. اب آپ دیکھ لیجئے کہ آیت نمبر کون سی آیت سے یہ سبق ہمارا شروع ہوا تھا، آیت نمبر 49 سے ہے نا. اب آپ دیکھیں کہ 49 سے شروع ہوا، 50 میں کہا کہ احللنا شروع میں، اور اب اس کے بعد جو ہے 52 کے شروع میں کہہ رہے ہیں کہ لا یحلو، اب حلال نہیں ہے. لکا، تیرے لیے، کس کے لیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا حلال نہیں ہے آپ کے لیے؟ النساء، عورتیں. یعنی یہ جو عورتوں کی تقسیم بتا دی ہے کہ کون سی عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، نمبر ایک جن کے مہر دے دیے ہیں، نمبر دو وہ جو ہے وہ ملک یمین میں ہیں، یا نمبر تین وہ جو آپ کے جو ہے وہ اللہ نے مال سہ میں سے آپ کو دی ہیں، نمبر چار جو آپ کی رشتہ دار ہیں اور انہوں نے ہجرت بھی کی ہے، نمبر پانچ وہ جنہوں نے اپنا آپ کے لیے جو ہے وہ ہبا کر دیا ہے، تحفہ تن دے دیا ہے، تو یہ عورتیں تو آپ کے لیے جائز ہیں. اور آیت تخیر بھی پہلے گزر چکی ہے کہ جنہوں نے دنیا کی بجائے اللہ اللہ کے رسول اور آخرت کے گھر کو چن لیا ہے، آپ کی زوجیت کو قبول کر لیا، لا یحل لک النساء من بعد، اس کے بعد تمہارے لیے اب دوسری عورتیں حلال نہیں ہیں۔ من بعدوں کے کیا معنی ہیں؟ بعدوں کے مفسرین نے دو معنی بتائے ہیں، آپ اس کو یاد کر لیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت رسول اللہ کے نکاح میں کہتے ہیں کہ 9 بیویاں تھیں، ہے نا، جیسے تو 9 عورتیں جو آپ کے نکاح میں اس وقت تھیں، اس کے علاوہ اب اور عورتیں آپ کے لیے جائز نہیں ہیں۔ معنی کیا ہے کہ اب کسی اور عورت سے آپ کا نکاح جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ وہ بیویاں ہیں جنہوں نے تنگی میں رہنا قبول کر لیا، غربت میں رہنا قبول کر لیا، آپ کا ساتھ دینے پر، زوجیت اختیار کرنے پر انہوں نے ترجیح دی، نہ نفقہ کی زیادتی کے مطالبے کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو اب جو ہے یہ بیویاں عام بیویاں نہیں ہیں، یہ انعام کے طور پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دی ہیں، تو اب اس کے سوا کسی اور سے آپ کا نکاح جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کزن کا کہا کہ ہو سکتا ہے، ساتھی کہا کہ ہجرت کرنے والی، اور پھر وہ جو خود سے اپنا آپ کے سپرد کر رہی ہے، یا پھر جن کے مہر آپ نے دے دیے ہیں نا، تو یہ ساری بیویاں، تو آپ کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتے۔ ایک تو اس کے یہ معنی ہے من بعدو جو ہے اس کے بعد، دوسرے اس کے معنی کیا ہیں؟ من بعدے کی تفسیر جو ہے وہ حضرت اکرمہ ابن عباس اور مجاہد، یہ تفسیر کے بڑے امام گزرے ہیں، یہ کہتے ہیں من بعد الاصناف المذکورہ، اگر آپ لکھ سکیں تو لکھ لیں، من بعد الاصناف المذکورہ، اصناف سن کی جمع ہے، مذکورہ جس کا ذکر کیا گیا ہے، تو من بعد تو یہی لکھنا ہے نا، من بعد الاصناف المذکورہ، آپ لکھا کہ نہیں لکھا ابھی بھی؟ تو اصل میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کو جب میں اس طرح بتاتی ہوں نا کہ اس کے 2 مطلب ہیں، اس کے 3 مطلب ہیں، آپ اس کو نا نوٹ کر کے یاد کیا کریں۔ آپ کو ہم پیپر بھی دیتے ہیں، پیپر جب دیتے ہیں تو اس میں آپ سے کہتے ہیں کہ ایک تو ترجمہ کریں با محاورہ، دوسرا ہم کہتے ہیں کہ اس کی تفسیر کریں۔ آپ میں کچھ لوگ ہیں جو اچھی تفسیر کرتے ہیں، کہ اس کے اندر نا یہ دونوں معنی چاہیے ہوتے ہیں، 3 معنی چاہیے، 1 معنی چاہیے، آپ اپنی تفسیر کر دیتی ہیں، وہ تفسیر نہیں چاہیے ہوتی، وہ تو ترجمے میں آلریڈی آئی چکی ہوتی ہے۔ مثلاً ابھی آپ کا ایک پیپر چیک ہو رہا تھا، اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا جو تھی نا، وہ آپ کی تفسیر میں ہے کہ آپ اس کے بارے میں لکھیں، جو انہوں نے مانگی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، خیر کی وضاحت ہے نا، اب خیر مانگا انہوں نے، بھائی آپ بتائیں تو صحیح خیر سے مراد کیا ہے جو انہوں نے مانگا، وہ کہاں پہ تھے، اور خیر کی تفسیر میں آپ کو کیا کیا بتایا تھا، علماء نے اس سے کیا مراد لیا ہے، پھر آپ کے اب نمبر کٹنے شروع ہو جائیں گے۔ اب آپ 20 پارے پڑھ چکی ہیں، اب آپ صحیح سے تفسیر نہیں نہ لکھیں گی، آپ کے نمبر کاٹے جائیں گے، یاد رکھیے گا اس بات کو۔ اور جب نمبر کٹیں تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ جو ہے پھر قرآن کو صحیح سے سمجھیں گی۔ اب آپ کا مقام عام مقام نہیں ہے، آپ کا تو بڑا اونچا درجہ ہے، تو آپ یوں ہی گزر جاتی ہیں۔ اچھا، بہرحال من بعدوں کی دوسری تفسیر کیا مفسرین نے کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ من بعد الاصناف المذکورہ اس سے مراد ہے، یعنی شروع آیت میں آپ کے لیے جتنی اقسام عورتوں کی حلال کی گئی، اب اس کے بعد کسی اور قسم کی عورتوں سے آپ کا نکاح حلال نہیں ہے۔ یہ تو کوئی مشکل بات نہیں ہے نا، یہ جو ابھی آپ نے آیت پڑھی ہے، آیت کون سی ہے، یہ آیت 50، آپ دیکھیے کہ آپ نے 50 آیت پڑھی ہے نا، کہ یہ عورتیں آپ کے لیے حلال کر دی گئی، احللنا کہاں پہ آیا ہے، آیت 50 میں آیا ہے نا، ہاں تو وہ جو آیت 49 ہے وہ تو ہے ہی عام لوگوں کے بارے میں، ہے نا، اور 50 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، اور 51 میں تو آپ کو اختیار دیا گیا ہے، اور عورتوں کو جو ہے رسول اللہ جب اپنے اختیار کو استعمال کریں تو عورتوں کو بتایا یہ گیا ہے کہ تمہارے اوپر تو احسان ہے، وہ جو بھی دے دیں، تو ایسا نہ ہو کہ تم آپس میں جو ہے وہ رشک اور رقابت اور حسد کے جذبات کے ذریعے رسول اللہ کا مشن جو ہے تم اس کو متاثر کرو، ان کو تنگ نہ کرنا۔ اور آج بھی آپ دیکھیں کہ ہم میں سے بعض کی ایک یعنی ہمارے ہاں تو زیادہ ہے ہی نہیں، ایک ہی عام طور پہ بیوی ہوتی ہے، اور ہم بھی اپنے شوہروں کو تنگ کرتے ہیں، जिसकी वजह से वो कोई बहुत ज्यादा काम नहीं कर सकते। वो औरतें जो अपने घरों में सुकून कायम रखती हैं, मियाँ से मुतालबा नहीं करती, उनके शोहर ज्यादा अच्छे तरीके से बहुत अच्छे से बड़े बड़े काम कर सकते हैं, और वो औरतें जो हर वक्त घरों के अंदर लड़ाई झगड़ा नान नुक्ते का मुतालबा या इधर उधर की चीजों को देख के रीस करना, वहां पे उनके शोहर जो है बहुत से फराइज अदा नहीं कर पाते, घर के अंदर ही चख चख जारी रहती है। तो इर्द गिर्द सोसाइटी के अंदर माशरती मसाइल में हिस्सा लेना या मसाजिद को आबाद करना या और नेकी के काम करना, तो ये शोहरों के लिए मुश्किल हो जाता है। बहरहाल, तो यहाँ पे फिर हमें क्या बात पता चलती है कि जितनी भी औरतों की अकसाम यहाँ पे बयान हुई हैं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो है वो बता दी गई। तो अब इसके बाद और आपके लिए जो है वो हलाल नहीं है। वला अंतबदला बेहिन्ना मिन अजवाजिन, और वला अंतबदला, और आपको ये इजाजत नहीं है, वला और नहीं, अंतबदला ये कि तुम बदल दो बेहिन्ना इन औरतों के जरिए से, मिन अजवाजिन, कि इनकी जगह तुम और बीवियां ले आओ। बेहिन्ना यानी ये जो आपकी बीवी है, इनकी जगह आप और बीवियां ले आओ। वलऊ आजबा का हुस्नहुन्ना, गोया के उनका हुसन तुम्हें कितना ही पसंद क्यों ना आए, गोया के वो औरतें आपको कितनी ही हसी क्यों ना लगे, वो औरतें आपको कितनी ही पसंद क्यों ना हो, उनका हुसन कितना ही अच्छा क्यों ना लगे। तो यहां तक फिर इसके क्या मतलब है? अब यहां पर मुफस्सरीन ने भी इसके दो मानी बताए हैं। नंबर एक, कि वो औरतें जो ऊपर आयत नंबर 50 में आपके लिए हलाल कर दी गई, इनके सिवा दूसरी कोई औरत अब आपके लिए हलाल नहीं है, एक तो ये मानी है। दूसरे ये मानी है कि आपकी वो बीवियां जो तंगी तुर्शी में आपका साथ देने पर राजी हो गई, जिन्होंने दुनिया पर आखरत को तरजीह दे दी और इस पर खुश हैं कि आप जो भी चाहे उनके साथ बर्ताव करें, नान नफका जो है वो या शबाशी में आप अपने इख्तियार को इस्तेमाल करें, वो इस बात पर खुश हो रही हैं कि हम अल्लाह के नबी की जोजियत में हैं, वो इस पर राजी हैं, अब आपके लिए हलाल नहीं है कि इनमें से किसी को तलाक देकर इसकी जगह कोई और बीवी ले आए। समझ आई? वलान तबदला बेहिन्ना, और इनसे बदलनी नहीं है, यानी इनको तलाक नहीं आप दे सकते, मिन अजवाजिन यानी इन बीवियों को जो है वो इनकी जगह और बीवियां ले आओ। वलो आजबा का हुस्न हुन्ना, उनका हुसन तुम्हें कितना ही पसंद क्यों ना हो। इल्ला मा मलकत यमीनुक, अलबत्ता लौंडियों की तुम्हें जो है वो इजाजत है। और ये बात आपको पता ही है कि जिन बीवियों से आपका निकाह हुआ उसके अलावा ममलूका औरतों से तमत्तो की जो है वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाजत थी, और इसकी तादाद का तायुन नहीं था, जैसे कि मैंने आपको बताया ही कि जंगी हालात भी इसमें हैं। और दूसरी बात क्या है कि सूरत निसास आयत 3, सूरत मोमिनून आयत 6, सूरत मारिज आयत 30 में मजीद आप इसकी वजाहत जो है वो देख सकती हैं, किससे क्या मुराद है। फिर आप देखिए कि इसका ये मतलब भी नहीं है कि मा मलकत यमीनु के जो मालदार लोग हैं वो बेहिसाब लौंडियां खरीद कर अय्याशी के अड्डे बनाना शुरू कर दे, है ना, इसका ये मतलब भी नहीं है, क्योंकि ये लौंडियों की इजाजत जो है वो आम मर्दों के लिए भी है, लेकिन अब वो लौंडियां हैं ही नहीं, ना जंगी हालात हैं और ना ही ऐसा जो है वो हमें मिलता है कि वो लौंडियां आई हों, क्योंकि वो सारा पांचवें पारे में मजीद तफसील जो है वो पढ़ चुके हैं कि अगर हुकूमत जो है वक्त की हुकूमत लौंडियों को तकसीम करे तो फिर ऐसा हो सकता है। इसका ये नहीं मतलब कि खरीद खरीद कर घर में लौंडियां रखी जाएं या मौजूदा जो घरों में नौकरानियां होती हैं वो इस तारीफ में नहीं आती। वकान अल्लाह अला कुल्ले शय रकीबा, अल्लाह हर चीज पर जो है वो रकीब है। रकीब रकबा गर्दन को कहते हैं, और आपने उर्दू शायरी भी पढ़ी हो तो उसमें पढ़ा होगा तीन किरदार मिलते हैं, एक तो महबूब का है, एक है आशिक का, और एक बीच में तीसरा भी किरदार है रकीब का। रकीब कौन होता है? कि जो गर्दन उठा उठा के देखता है कि कब आशिक जो है वो महबूब की गली का चक्कर उसने लगाया है, या कब उससे जो है वो मिलना चाहता है, या क्या जो भी बात है उसकी, है ना, उर्दू शायरी में आपने ये बात पढ़ी होगी। अब मैं ये बात इसलिए बता रही हूं कि वो कहते हैं कि रकीब बहुत सी बातें अपने पास से भी लगाते हैं ना। खैर, ये हमारा इस वक्त टॉपिक नहीं है, मैं बात समझाना चाहती थी। अल्लाह हर चीज पर रकीब है। दुनिया का रकीब देखें कि कैसे गर्दन उठाता है, गर्दन उठा उठा कर देखना और नजर रखना कि कौन कब किससे मिल रहा है तो या कर रहा है कुछ। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो रकीब है। तो रकीब के माने क्या है कि अल्लाह ताला जो ये आयत जो है ना, दरअसल ये तज़कीर भी है और तंबीह भी है। और मुराद क्या है कि यहां पर जो है ना, ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तज़कीर की जा रही है और तंबीह, मुखातिब रसूल अल्लाह है। क्यों? रसूल अल्लाह से कहा जा रहा है कि अब इनके अलावा और बीवियां आपके लिए जायज नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि रसूल अल्लाह का मकाम बहुत ऊंचा है, आपका मनसब बहुत अजीम है, आपका घराना जो है वो आम घरानों जैसा नहीं है। अगर आपसे कोई भी कोताही और कमी होती है तो फिर क्या है, वकान अल्लाहु अला कुल्ली शैइन रकीबा, अल्लाह हर चीज पर निगरान है कि जिसकी जिम्मेदारी बड़ी है उतना ही ज्यादा वो मसूल है। जितना ज्यादा जो बड़ा है उतनी ही ज्यादा उसकी पकड़ है, उसका मुआवजा है और उसका मुहासबा है। तो यकीन रखना कि एक जिंदगी का कोई गोशा ऐसा नहीं है जो अल्लाह की निगाहों से जो है वो ओझल हो। तो क्या है कि एक तरफ ज्यादा बीवियां करने की आपको आजादी दे दी गई, दूसरी तरफ आप पर पाबंदी भी लगा दी गई, आजादी के साथ साथ कुछ शराइत पाबंदी भी लगा दी गई, तीसरी तरफ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार दिया गया, चौथी तरफ फिर आपसे ये बात जो है वो कह दी गई कि जो फिर बीवियां आपके पास हैं इनमें से फिर आप इसके अलावा आप अपनी मर्जी से कुछ और जो है वो नहीं कर सकते। तो आप देख लीजिए कि ये थी इजाजत जो दीनी मसलहतों की बिना पर रसूल अल्लाह को दी गई और इसका जो था वो क्या मकसद है। तो वकान अल्लाहु अला कुल्ले शैन रकीबा, अल्लाह ताला मुझ पर भी और आप पर भी, हम सब पर भी रकीब है। आम भी इसके मानी है कि मैं और आप भी जो है जो कुछ करते हैं, या मैं ये समझती हूँ कि आज के दौर में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में से कुछ ऐसी बातें निकाल कर जो ये मुस्तशरकीन हैं, यहाँ की दुनिया के जो लोग हैं जिनके पास अपना इल्म तो है ही, इसके अलावा मशरिक का इल्म भी है, कुरान का इल्म भी है, और फिर वो इल्जाम लगाते हैं। कभी जैसे वो ये कहते हैं कि यानी आपने अपनी नफसानी ख्वाहिशात के लिए ये शादियां की थी, कभी वो कहते हैं कि जंगे जो थी वो, इस्लाम जो है वो एक टेररिस्ट दीन है, हाँ, या यानी आपने जंगे बहुत की हैं। तो आप देख लें कि मदीना से बाहर निकलकर खुद आपने किसी पर कितना हमला किया है, और जितनी लोगों ने आकर आकर आप पर जो है वो हमले किए हैं तो आपने अपना तहफ्फुज़ कितना किया है। फतह मक्का, आप बाहर आए हैं और फिर मक्का हुई है, खुद से जो आपने चढ़ाई की है, तो वो कोई जंग थी नहीं, है ना? और बगैर जो है वो कत्लो गारत के जो है वो आम माफी का आपने जो है वो ऐलान दिया है, ऐलान किया है। ला तसरीब अलैकुमुल यौम का जो नारा और ऐलान है जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी किया और जो आपने भी किया, ये आप सबके इल्म में ही है। तो दिल चाहता है कि हमारी यूथ में से, जैसे यूथ आजकल यहाँ बैठी हुई हुई है माशाल्लाह, और आप में से कोई उठे और इस्लाम पर जो ऐसे इल्जाम हैं वो सियाको सबाक की रोशनी में के रेफरेंस दे कुरान की आयात का, और फिर इन बातों का जो है ना वो जवाब दे। ये है जरूरत आज की यूथ जो है वो अपनी जवानी को इंटरनेट पर बैठकर चैटिंग करके इधर उधर की बातें करके जाया ना करे, बल्कि उठे और इन बातों को जो है ना वो जवाब दे। आप भी जवाब दे सकती हैं, तो उर्दू में आप लिखें, बच्चे इंग्लिश में लिखें, आप में से जो इंग्लिश में लिख सकते हैं वो इंग्लिश में लिखें। तो नंबर एक तो इसके ये अमल का असूल है। नंबर दो के रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुछ चीजें खास थी, तो उस पर हमारा ईमान भी है और हम इस बात को समझें कि अल्लाह ताला की मर्जी है, जो चाहे करे जैसे चाहे करे। नंबर तीन, आम मोमिनीन के लिए जो है वो जो बातें हैं वो जो आम मोमिनीन के लिए हैं वो कि वो मेहर दे के ही शादी, उनकी निकाह होगा ही तब जब वो मेहर जो है वो मुकरर करेंगे, और निकाह का तसव्वुर मेहर के साथ ही है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, आपने भी बेशक जैसे जिस बीवी ने अपने आप को पेश भी किया था हबा के तौर पे, फिर भी आपने उसको मेहर जो है वो दिया है। अच्छा, मेरे सामने आज के सबक से पहले दो सवाल आपके आए हैं, उनमें से एक सवाल तो ये है कि मैंने ये कहा कि जिस औरत का निकाह हो जाए और उसका शौहर हो जाए फौत, तो उसकी इद्दत मैंने 4 माह और 10 दिन बताई है, तो कहते हैं कि ये बात समझ में नहीं आई। अच्छा मुझे ये बताएं, निकाह हो गया, शौहर हो गया फौत, इद्दत 4 माह 10 दिन समझ में नहीं आई, आप मुझे ये बताएं विरासत मिलेगी उसको कि नहीं? विरासत क्यों मिलेगी? शादी हुई है तो अब ताल्लुक कायम हुआ है कि नहीं? ये बहस तो दूसरी बहस है ना, लेकिन निकाह असल चीज है। निकाह हो गया है और अभी उसको वो मोहलत नहीं मिली, और साथ ही उसकी जो है वो डेथ हो गई है मर्द की, तो अब जो है अब डेथ हो गई है, निकाह होने के बाद डेथ हो गई है, शौहर ने बीवी को हाथ नहीं लगाया, मैं किनायतन ये बात कह रही हूं, हाथ नहीं लगाया, विरासत तो उसको मिलेगी, और आप कह रही हैं इद्दत उतनी पूरी नहीं करेगी वो, तो कानून हर चीज पर नाफिज होता है ना। अब वो बीवी बन गई ना, अब वो वारिस भी है उसकी, और उसके साथ ही उसको जो है वो इद्दत भी पूरी करनी है, और अगर हाथ लगाने से पहले जो है वो तलाक हो जाती है, हाथ नहीं लगाया किसी भी वजह से तलाक हो गई है, तो फिर उसकी इद्दत जो है वो कोई नहीं है। अच्छा एक तो ये सवाल था, दूसरा आपका सवाल जो था वो क्या था? अच्छा दूसरा सवाल आया है सूरत अहजाब की आयत नंबर 10 से, और सवाल क्या था? इस जाऊ को मिन फौकेकुम व मिन असफला मिनकुम, तो यहाँ पे एक फौक का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, दूसरा असफला का, कि उस वक्त जो है जब वो ऊपर से और नीचे से तुम पर चढ़ आए, तो चढ़ आने वाले अहजाब थे और जिन पर चढ़कर आए वो थे मुसलमान, तो अहजाब जो आए, अहजाब बनकर जो लोग आए जो दुश्मन थे मुसलमानों के, कुछ वो फौक से थे और कुछ असफल से थे। अब ये इसका मतलब नहीं है कि उनके जिस्म के ऊपर और नीचे, इसका मतलब ये है कि मदीना में वो लोग आबाद थे, तो मदीना के फौक से और मदीना के असफल से, तो मुराद क्या है? फौक से मुराद मुफस्सरीन ये कहते हैं कि मदीना की मशरकी सिमत है, और ये बुलंद है, मदीना की मशरकी सिमत बुलंद है, तो फौक से मुराद जो है ये वो लोग थे। और कौन से फिर ये लोग थे? कहते हैं कि इससे मुराद है जैसे कबीले गतफान के लोग, ये लोग थे, जैसे जो है वो नजद के लोग हैं, खैबर के लोग हैं, ये ऊपर से चढ़कर आए थे, जो मदीना के जो है वो साइडों पे रहते थे, जो है वो फौक यानी मशरकी सिमत वगैरह। दूसरा है असफल, असफल कहते हैं ये मगरबी सिमत है, और इससे मुराद है मक्का मुअज्जमा की तरफ से आने वाले लोग, यानी गोया कि वो नीचे से आए, मगरबी सिमत से आए, कुरैश और इनके जितने हलीफ हैं वो इसे मुराद है। और आपका अगला सवाल है हजरत मारिया के बारे में, तो अब आप देखें कि दारुल हरब से किसी गैर मुस्लिम की तरफ से अगर कोई हदिया मुसलमानों के अमीरुल मोमिनीन के नाम पर आएगा, तो हुक्म शरई क्या है कि इसका मालिक अमीरुल मोमिनीन नहीं होता, बल्कि वो बैतुल माल में जो है वो जो बैतुल माल है उसकी मिल्क करार पाता है, बखिलाफ इसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ऐसा हदिया आपकी खसूसियत थी कि आपके लिए हलाल कर दिया गया, जैसे हजरत मारिया, मारिया कुप्तिया रजी अल्लाह का मामला है के मकूकस, मकूकस या मकूकस के बारे में आता है कि इसने ये मिस्र से, मकूकस जो था ये मिस्र मिस्र का था बादशाह, तो इसने क्या किया कि बतौर हदिया और तोहफा के आपकी खिदमत में जो है वो जो तोहफे भेजे, इसमें हजरत मारिया भी थी, तो ये आप ही की मिल्क करार पाई, ठीक है, तो हजरत मारिया को आपने अपने लिए जो है वो मखसूस कर लिया। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता करे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।